خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 13، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1442 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 8ویں رات آ چکی، عشر رحمت تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ماہ رمضان تقریباً چوتھا حصہ گزر چکا. مدنی مذاکرے کا حسب معمول سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر یعنی اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کی خدمت میں سوال ہے، کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں کہ ہم جو عبادت کریں وہ دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ کریں.
نسخہ تو ہے لیکن اس نسخے کا استعمال جو ہے نا بس یہ توفیق الہی سے ہی ملے گا. جب نماز پڑھے بندہ تو اسے اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرے، جب کسی کو یہ پتا چل جائے کہ واقعی یعنی پھانسی لگنے والی ہو یا مطلب کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ وہ جان جانے والی ہو اور اب اس کو نماز کی مہلت دی جائے، تمہاری آخری نماز ہے، چاہو جتنی دیر لگا لو پڑھو، تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہوگی ایک مسلمان کی. تو واقعی ایسے بے شمار نمازی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کی وہ آخری نماز ثابت ہو جاتی ہے، اس نماز کے بعد کوئی نماز اس کو نہیں ملتی اور وہ انتقال کر جاتا ہے، سجدے میں انتقال کرتے ہیں خوش نصیب لوگ. تو اب اگر اسی پر قیاس کرتے ہیں ایک آخری نماز، تو دیگر عبادات کو بھی بندہ آخری تصور کر سکتا ہے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری روزہ ہے، شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آخری طرح بھی یہ زندگی کی، یہ میں جو تلاوت کرنے بیٹھا ہوں شاید یہ میری زندگی کا آخری موقع ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے تلاوت کی مہلت ہی نہ ملے اور موت آ جائے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ دل جمعی حاصل ہو سکتی اور خشوع مل سکتا ہے. لیکن یہ علاج بھی توفیق الہی سے ہی عطا ہوگا، اللہ پاک ہمیں یہ عطا کر دے، نمازوں میں، روزوں میں، عبادتوں میں خشوع اور خضوع اور دل جمعی، دل لگنا نصیب فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، قطع تعلق کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سالوں سال سے یہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں اور دل کرتا ہے اپنے وطن جائیں، اپنے عزیزوں سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، لیکن جب وہاں پہ سنتے ہیں باتیں، آپس میں لوگوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، آپس میں ناراضگیاں پال رکھی ہیں اور کتنے کتنے سالوں سے یہ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، تو کوئی ایسی تحریک چلے دعوت اسلامی میں، خاص طور پر رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کہ ایسی تحریک چلے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر جانا شروع ہو، ناراضگیاں ختم ہو، ایک دوسرے کی افطاریاں کریں، عید پہ ہم ایک دوسرے سے ملیں.
ایک برائی ہو تو آدمی کہے، ایک طرح طرح کی برائیاں ہیں معاشرے میں، وہ ہر برائی کے لیے ظاہر تحریک چلنی چاہیے، تحریک چلانے کے لیے بھی تحریک چلنی چاہیے کہ ہم تحریک چلائیں. کاش یہ برائی بھی واقعی ہے، یہ بھی ناسور ہے کہ بلا وجہ مطلب دل میں بغض و کینہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ البتہ کم ہوتا ہے کہ ایک دفتر میں کام کرنے والے یا اس طرح کے لوگ ایک دوسرے سے مطلب بالکل ہی قطع تعلق رکھتے ہوں، اپنے مفاد کے لیے بھی تعلقات رکھنے پڑتے ہیں کہ اگر افسر سے بگاڑ کے رکھیں گے اور اس کو منہ نہیں دیں گے، بات نہیں کریں گے، ذرا افسر پھر افسر ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ نوکری سے ہی آگے پیچھے کروا دے. لیکن اصل جو مرض ہے نا، وہ زیادہ تر وہ دل میں بغض، افسر سے بھی بغض ہوتا ہے، لیکن یہ تعلقات بنا کر رکھتے ہیں. رشتے داروں میں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں اور قطع تعلق یعنی تعلق توڑنے والی ترکیبیں ہوتی ہیں. یہ بہت ہی مطلب یعنی کہ بری صفت ہے. جنرل جو ہے نا بات چیت بند کرنے کی، یہ رشتے داروں کا ہے. چلیے تو رشتے داروں میں زیادہ تر مطلب یہ کہ یہ دیکھا ہے کہ خالہ ماموں چاچو سے اس طرح یعنی کہ ناراضیاں کر لیتے ہیں کہ اس کے یہاں شادی ہوئی تو ہم کو دعوت برابر نہیں دی، خالی فون کر دیا، یا ہم نے تو ان کے اتنے افراد کو دعوت دی تھی یا گھر سارے گھر کو دعوت دی تھی اور انہوں نے لکھ کر بھیج دیا کارڈ پہ کہ دو افراد کو دعوت ہے، اب یہ اب دو بھی نہیں جائیں گے. یوں مطلب اس طرح کے معاملات ہمارے یہاں تکلیف آئی، پریشانی آئی، انہوں نے ہم کو پوچھا نہیں، ہمارے یہاں میت ہوئی، ان کے یہاں جب میت ہوئی تھی تو ہم تو روز جاتے تھے ان کی دل جوئی کے لیے، صرف یہ مہمان کی طرح ایک بار آ گئے جنازے میں، بعد میں خبر ہی نہیں نکالی، اور تیجے میں آ کر لیٹ آئے اور دور سے بیٹھ کر فاتحہ پڑھ کے چلے گئے. ہم تو قبرستان بھی ان کے ساتھ گئے تھے، یہ تو قبرستان بھی نہیں آئے. تو اس طرح کے یا بارہ لیے کہ پھر خامہ کا کبھی ہوتا ہے، ہم گھر تو گئے دیں گے، ہم کو منہ نہیں دیا، لفٹ نہیں کرائی، آئندہ نہیں جائیں گے ان کے گھر پہ، منہ نہیں دیا، بےچارے کو تکلیف ہوگی، پیٹ میں درد ہوگا، کوئی بہت بری خبر انہوں نے سنی ہوگی جس کی وجہ سے موڈ آف ہوگا یا توجہ نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے مطلب تعلقات بعضوں کا توڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ تعلقات توڑنا بھی خطرناک ہے اور نقصان دہ. قرآن کریم میں سورہ نساء پارہ 4 سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 1، وقت واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. ہاتھوں ہاتھ پھوپی سے صلح کر لیے، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے پیج نمبر 11 سے میں نے آپ کو آیت مبارکہ سنا، اسی کے نیچے لکھا ہے. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر مظہری جلد 2 پیج نمبر 3 میں ہے. یعنی تم قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر اب الگ مضمون شروع ہے. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 4 پیج نمبر 97، حدیث نمبر 5984. حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ بخاری کی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی سبب اور بغیر کسی شبہ اور قطع رحمی کے حرام ہونے کے علم کے باوجود اسے حلال اور جائز سمجھتا ہو، وہ کافر ہے. جو شخص بغیر کسی سبب اور بغیر کسی شبہ اور قطع رحمی کے حرام ہونے کے علم کے باوجود اسے حلال اور جائز سمجھتا ہو، وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنت میں نہیں جائے گا. یا اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ پہلے جانے والوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، یا یہ مراد ہے کہ عذاب سے نجات پانے والوں کے ساتھ بھی نہیں جائے گا، یعنی پہلے سزا پائے گا پھر جائے گا. تفہیم البخاری میں اس میں اختلاف نہیں کہ صلہ رحمی واجب ہے اور اس کو قطع کرنا یعنی رشتہ کاٹنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. صلہ رحمی کے کچھ درجات ہیں، کم از کم درجہ یہ کہ ناراضی ترک کر دے اور سلام و کلام سے صلہ یعنی اچھا سلوک کرے. قدرت اور حاجت کے اختلاف سے صلہ یعنی سلوک کی مختلف حالتیں ہیں. بعض حال میں صلہ رحمی واجب ہے اور بعض میں مستحب، اور اگر بعض حالات میں صلہ کیا اور پوری طرح نہ کیا تو اس کو قطع رحمی نہیں کہتے. تو یوں مارا لے کہ صلہ رحمی کی بہت اہمیت ہے، بہت ہی اہمیت ہے، بہت ہی اہمیت ہے، یعنی رشتہ دار سے سلوک کرنے کی بہت اہمیت ہے. صلہ رحمی واجب اور قطع رحمی یہ حرام ہے، رشتہ کاٹنا یہ حرام ہے.
آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ خاندانوں میں جو کہ یہ جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں اس طرح کے مسائل، غمی و خوشی کے موقع پر، تو کوئی ایسے خاندان کے لوگ ہوں اہل تقویٰ اللہ کرے، خوف خدا والے اور علم والے ہوں، کہ وہ مطلب کہ خاندان میں موجود اس طرح کے لڑائی جھگڑے اور لا تعلقی کا کوئی حل نکال کر دیں، کچھ صلح کرانے کی کوشش کریں اور آپس میں محبتیں، پیار و اتفاق پیدا کروائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ خاندان میں میدان میں آنے چاہیے، ہوں، ان کی بھی تربیت ڈیفینیٹ ہونی چاہیے؟
ہوتے بھی ہیں ایسے، بڑے بوڑھے اکثر ملا بھی دیتے ہیں اور نہیں بھی ملا پاتے بےچارے، کوششیں کرتے ہوتے ہیں. بعض بڑے بوڑھے خود پارٹی ہوتے ہیں، یعنی کہ فریق ہوتے ہیں، تو اب ان کو کون ملائے؟ بڑے بوڑھوں کو سمجھانے کے لیے پھر ان کی کیٹیگری کا آدمی چاہیے، جوان جائے گا تو اس سے سمجھنا مشکل ہے ان کا. اس لیے وہ ہیں تو مسائل تو ہیں، لیکن یہ کہ سماجی اداروں کو اور بڑے بوڑھوں کو اس پر خاص توجہ رکھنی چاہیے کہ کوئی آ کر فریاد کرے یا نہ کرے، کسی باوسوک ذریعے سے پتہ چل جائے کہ فلاں ہماری برادری کے دو میں ٹھنی ہوئی ہے، تو خود انکوائری کریں اس کی، اس نیت سے کہ مسئلہ کیا ہے، پھر مسئلے کی تہ تک پہنچے، دونوں کو بٹھائیں، گلے ملا دیں. یہ کیا جا سکتا ہے. عین ممکن ہے بعض برادری والے کرتے بھی ہوں گے, نہیں کرتے تو ان کو کرنا چاہیے.
وہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں برادریوں میں, لیکن ہر کوئی برادری تک پہنچتا نہیں ہے. اچھا, ایک اور عرض یہ تھی آپ سے کہ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ کرنا چاہے تو اسے کم و بیش یا کم زیادہ کے طور پر یا خاص کر کن شرعی قیودات کا خیال رکھنا چاہیے, کیا شرعی خاص طور پر ہونا چاہیے, کہ کم از کم اتنا تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ گناہوں میں نہ پڑ جائیں سلو کرانے کے نام پر.
یہ تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس میں تو ایسا ہے کہ جیسے ایک فریق جو ہے یہ مالدار ہے, دو بھائی میں لڑائی ہے, ایک مالدار ہے یعنی بچوں کے چاچاؤں میں لڑائی ہے. اب ایک مالدار ہوتا ہے, ایک غریب ہوتا ہے, ایک پاور فل ہوتا ہے, ایک ویسے ہی بےچارا کسی کام کا نہیں ہوتا. اب ان دونوں میں اگر فیصلہ کرانے بیٹھے اور فیصلہ غریب کے حق میں جا رہا ہو, تو اب اس وقت یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اب کیا کرے. اب اگر یہ مالدار کے حق میں یعنی ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی غلطی آپ کی ہے, آپ معافی مانگیں اور ان سے ریکویسٹ کریں گے آپ معاف کر دیں. اب بڑے کو یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں آپ کی غلطی ہے, اب اگر ان کو یہ ڈر لگے گا کہ یار ہمارے سماجی ادارے کا آدھا خرچہ تو یہ اٹھاتا ہے,
کفالت کرتا ہو, صحیح کہہ رہے ہیں,
پورا ہی خرچہ اٹھاتا ہو
پارٹی,
اب اس صورت میں کیا کیا جائے.
جو کرتا دھرتا ہے کوئی بھی ایسی خاص شخصیت ہے, بہت زبردست آپ نے پوائنٹ لیا ہے,
یا کسی ایم این اے ایم پی ہے یا کسی تھانے کے بڑے افسر, غلطی کون نہیں کرتا اور انہی کا خاندان ہے, اور کوئی اپنے خاندان کے بڑے افسر سے ہی روٹھا ہوا ہے اور وہ روٹھا ہونا اس کا مجبوری ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے. اب کوئی سماجی ادارے کے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے افسر بھی وہاں مطلب ہے کہ ان کی ترکیبیں ہوں, اس اپنے ادارے کے ماتحت برادری کے طور پہ آ جاتے ہوں, تو یہاں ان کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ ہے بڑا مشکل. یہاں کیا کریں, یہ کہ مطلب سوالیہ نشان ہے, کرنا وہی چاہیے کہ جو انصاف ہے, جیسے کہ
درست
اس نے کون تھا نام بھولیا, بادشاہ تھا نیا نیا مسلمانوں کا,
شاہ غسان,
شاہ غسان اس نے طواف کرتے ہوئے شاید کسی کا پاؤں پڑ گیا یا کچھ ہوا تو اس نے کس کے رکھ دیا ہاتھ, ہوا تھا نیا نیا مسلمان, غسان نیا نیا مسلمان ہوا تھا لیکن بہت پاورفل آدمی تھا, اس سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچنا تھا. اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں یہ کیس پہنچا جس نے مار کھائی تھی, تو اب فاروق اعظم نے تو یہی فیصلہ دیا جب کیس پورا سنا, فرمایا کہ مارا ہے تو چانٹے کے بدلے چانٹا. اب وہ غسان تھا اس کی گھومی, اور میں بادشاہ یہ کہاں میں کہاں, میرے چانٹا اور اس کے چانٹے میں تو فرق ہے, یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے, اور یہ چپ چاپ مطلب فرار ہو گیا اور مرتد ہو گیا. ورنہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگ مسلمان ہو سکتے تھے, لیکن فاروق اعظم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا, انصاف انصاف. آج اگر یہ میں فیصلہ کر دوں کہ میں بڑوں کے لیے قانون کچھ ہے چھوٹے کے لیے قانون کچھ, تو اسلام کا نقشہ بگڑ جائے گا. ہر صحابی یہ نبی
جنتی,
کسی کی رعایت نہیں کی, اور عمر فاروق بھی
جنتی.
تو یوں ہمارے صحابہ کرام نے اسلام کو بگڑنے سے بچایا, اس کا نقشہ بچا کر ہم تک پہنچا ہے. لیکن آج ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگوں میں انصاف نہیں ہے, سیدھی بات ہے, ہم لوگ نہیں کرتے انصاف, وہ بڑے کی رعایت کر جاتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس ہوا, ایک عورت نے چوری کی, بڑے خاندان کی عورت تھی, سفارش آئی ہاتھ کاٹنے کا, اس کو جو بھی ہماری جو شریعت نے ترکیب رکھی ہے حکم ہوا. اب وہ سفارشیں آئیں بڑے بڑوں کی کہ اس کو آپ, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں یہی حکم دیتا, انصاف. فاطمہ بی بی فاطمہ پر ہماری جانیں قربان, ان سے تصور بھی نہیں کہ خواب میں بھی معاذ اللہ مطلب یہ جرم کریں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ سکتے ہیں نا اپنی بیٹی کے لیے کہا تو فرمایا. تو یہ مطلب ہمارا اس طرح ہم تک اسلام پہنچا, اور اسلام کا یہ حسن انصاف یہ ہم تک اس طرح پہنچا ہے. لیکن اب اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں انصاف پہن کے کیبن پر بکتا ہے تو شاید چل جائے, بک رہا ہے انصاف, انصاف بہت مشکل ہے, تو انصاف ہونا چاہیے. بہرحال یہ کہ اب یہ بڑے بڑے فیصلے تو ہم کرنے سے رہے, تاہم یہ کہ ایک دوسرے کو یہ تو مشورہ دیں گے یار اب خود ہی ترکیب بنا لو نا. قرآن کریم نے تو یہ فرمایا ہے نا وَالصُّلْحُ خَيْر, صلح میں بھلائی ہے, تو صلح کر لیں آپس میں, لڑائی لڑائی معاف کرو, اپنا دل صاف کرو, یہ صلح کرنے کی فضیلت یہ بڑی پیاری ہے آپس میں معافی ادھر گزر کی. جیسے کہ غیبت کی تباہ کاریاں میں ایک رسالہ عفو درگزر کی فضیلت, یہ بہت پیارا رسالہ ہے, یہ الگ سے بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے پیج نمبر غیبت کی تباہ کاریاں میں چونکہ یہ رسالہ شامل ہے تو اس کے پیج نمبر غیبت کی تباہ کاریاں کے 469 پر بڑی پیاری روایت لکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, یعنی بیان کیا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا نمبر ایک, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور نمبر دو, جو تم سے قطعے تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی, محروم کرے تم کو دعوت نہیں دی کوئی بات نہیں تم دعوت دے دو, تم کو پورے تم نے پورے گھر کی دعوت دی تھی اس نے دو کی دعوت دی کوئی بات نہیں قبول کر لو. یہ سمجھانے کے لیے اس جھگڑے کے ہمارے ہاں اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں, اس نے تمہارے بچوں کو خرچی نہیں دی کوئی بات نہیں تم دے دو یار تم محروم نہ کرو, تو جو تمہیں محروم کرے اس کو ہٹا کرو یا دو اس کو, اور جو تم سے تعلق توڑتا ہے یا منہ پھراتا ہے تم اس طرف آ جاؤ یہاں اس کا منہ ہے اور گلے لگا لو سیٹ ہو جائے گا. وہ سلام سے اوائڈ کرتا ہے, سلام کرو جواب نہیں دیتا معافی مشکل, پھر سلام کرو پھر سلام کرو کبھی تو جواب دے دے گا کبھی تو لفٹ کرا دے گا, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ مظلوم کے لیے جو کمزور ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے معاف کر دو معاف کرو معاف کر دو, کب تک ظلم کرے گا, ایک چانٹا ہمارا دوسرا گال پیش کر دو یار اگر مارنے میں تمہیں خوشی ہوتی تو ایک اور لگاتا کہاں لگائے گا, یہ انڈرسٹینڈ ہے وہ شرما جائے گا جیسا موقع مطلب. تو یہ کہ اس طرح اگر کوشش کی جائے تو کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
آپ نے جو بھی وہ ارشاد فرمایا نا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو فریقین کے تعلق سے تو کس طرح فیصلہ کرنے والا اپنا انداز اختیار کرے اگر خدا کوئی امیر ہے یا کوئی عہدے دار ہے, تو سورہ نساء کی تفسیر میں یہ ایک مقام پر لکھا ہے کہ فیصلہ کرنے والے کو چاہیے کہ پانچ باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر کا سلوک کرے. وہ پانچ باتیں کیا ہیں یہ نوٹ کر لیں. نمبر ایک, اپنے پاس آنے کے لیے جیسے ایک کو موقع دے ویسے دوسرے کو بھی دے. نمبر دو, نشست یعنی بیٹھنے کی جگہ دونوں کو ایک جیسی دے. نمبر تین, دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے. نمبر چار, کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے. اور نمبر پانچ, فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے جس کا دوسرے پر حق ہو پورا پورا دلائے. امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کسی معاملے میں شکر انجی تھی. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ فرمایا کہ کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں. چنانچہ دونوں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ثالث مقرر کرنے پر رضامند ہو کر ان کے پاس ان کے گھر تشریف لائے. جب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں فیصلہ کر دیں, تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عموماً ایسا جو معاملہ بھی پیش ہوتا وہ اپنے گھر میں ہی اس کا فیصلہ فرمایا کرتے. چنانچہ جب دونوں حضرات ان کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی مخصوص نشست سے ہٹ کر عرض کی, امیر المومنین اب یہاں تشریف لائیے. تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, یہ آپ کا پہلا ظلم ہے جو آپ نے فیصلے میں کیا ہے, میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا. چنانچہ دونوں حضرات حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے اور ساری صورتحال بیان کر دی. وہ جو امیر سنت نے بھی کچھ دیر پہلے فرمایا, یہ واقعہ آگے تک بھی ہے, فرمایا کہ کوئی اگر بڑا آدمی تو پھر اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ عدل کا دامن چھوڑ دے.
عدل کا دامن, انصاف کا دامن چھوڑ دے, ہاں یہ اس دور میں ہے بڑا مشکل. اللہ کریم جس کو توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ.
مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فیصلہ کرنے کے مدنی پھول.
سبحان,
یہ رسالہ مہربانی کر کے پڑھ لیں, اس میں اتنی قرآن کریم کی آیات, حدیثیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے, ہمارے خلفائے راشدین کے واقعات اور قرآن کریم کی تفاصیر, بہت کچھ اس کے اندر ہے. میں نے اسی میں سے یہ چند باتیں بیان کی. فیصلہ کرنے کے مدنی پھول, یہ ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب,
یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
ہدیہ
انشاءاللہ.
سوال ارد ہے کہ اگر کسی کو مرچوں والا ڈکار آئے اور حلق میں مرچوں کا بہت زیادہ ذائقہ محسوس ہو تو اس سے کوئی روزے پر اثر پڑے گا؟
روزہ ہو جائے گا. یہ مرچیں نہیں ہوتی, ایکچولی یہ ایسیڈیٹی تیزابیت ہوتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے.
راستہ میرا کہ سید سے نکاح جائز, سید سے نکاح ہو سکتے ہیں؟
سید لڑکا ہے, لڑکی غیر سید ہے, تب تو کوئی مشکل نہیں ہو گیا. اب اگر لڑکی سید ہے تو پھر اس کے کف نہیں ہے نا. یہ
جی اس میں پھر شرائط ہوں گی کہ لڑکا کیسا ہے, یعنی وہ دیکھا جائے گا, اگر تو وہ سنی سید العقیدہ عالم ہے تو عالم اس کا کف بن جائے گا, ہم پلہ بن جائے گا, اور اگر عالم نہیں ہے تو پھر اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر لڑکی بالغہ ہے, سیدہ بالغہ ہے, تو اس کی بھی اجازت کی ضرورت ہے, اور اس کے والد کی بھی, اس کا جو بھی سرپرست ولی بنتا ہے اس کی اجازت ضروری ہے, اور ان کو معلوم ہو نکاح سے قبل یا وقت نکاح کہ یہ غیر سید ہے, تو اس صورت میں یہ نکاح ہوگا.
اور پہلے کبھی اس نے کوئی ایسی,
وہ نابالغہ کے اعتبار سے کہ اگر نابالغہ
اس کے ہے,
نابالغہ اگر ہے تو پھر اس میں بچی کی شرط نہیں ہوتی اجازت کی, لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا سوئے اختیار ہے, یعنی کم مہر پر اس نے پہلے نہ کر دیا ہو, کسی دوسری جگہ غیر کف کے اندر اس نے نکاح نہ کر دیا ہو, تو اس پھر اس میں نہیں ہو سکتا. لیکن اگر بالغہ ہے تو پھر اس صورت میں بالغہ کی اجازت ضروری ہے اور ولی کی اجازت ضروری ہے.
اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ پردے کے بارے میں سوال جواب, اس میں اس کی تفصیل مل جائے گی. اس میں یہ کف, کف کے بارے, کف مانے جوڑ, کاف فا واو ساکن, فا بھی ساکن ہے واو بھی ساکن ہے, کف. یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کو معلومات ہو جائیے. سید بھی اور جو بھی ہو لڑکی شرافت میں اگر بڑھ کر ہے تو یہ اس کے لیے یہ مسائل ہیں, خاندانی شرافت میں اگر وہ بڑھ کر ہے تو.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات ہیں. میرے پاس 7 تولے سے تھوڑا زیادہ سونا ہے اور وہ گولڈ میں نے اپنے لیے ایک مکان خریدنے کا سوچ کر بنوایا ہے, کیا اس پر زکات ہوگی؟
زکات میں تو کاؤنٹ ہوگا نا, جبکہ وہ اپنی ملک میں ہے, ہے نا مالک ہے. جو
اصل میں 7 تولے سے کچھ زیادہ,
7 تولہ بولو, 7.5
7 تولہ.
اچھا 7 تولہ,
اب یہ بتائیں نہیں کتنا.
7 تولے سے تھوڑا زیادہ سونا یہ لکھا ہے.
ہاں, یا اب اگر کچھ اتنی رقم بھی ہو نا اس کے پاس, کرنسی ہو جیسے, یہ ہوتی ہے عام طور پہ.
جی جی, اصل میں وضاحت نہیں کی نا کہ تھوڑا زیادہ. اب تھوڑا زیادہ وہ آدھا تولہ بھی ہو سکتا ہے, آدھے تولے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. اگر تو آدھا تولہ ہے, 7.5 تولہ پورا بن جاتا ہے تو ویسے ہی زکات ہو جائے گی جبکہ دیگر شرائط پائی جائے. اور اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس کچھ چاندی کی چیز تو نہیں ہے, یا ضرورت کے علاوہ جو ان کی رقم تو نہیں ہے ان کے پاس, یا بیچنے کا سامان تو اتنا موجود نہیں کہ اس کے ساتھ اس کو ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن جائے. اور بن جائے گی, تھوڑا سا سامان بھی ہوگا, تھوڑی سی رقم بھی ہوگی, تو اس صورت میں زکات واجب ہوگی, فرض ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی.
جو غریب شخص ہے اور رمضان المبارک میں فطرہ نہیں دے سکتا, کیا رمضان المبارک کے بعد دے سکتا ہے؟
فطرہ قضا نہیں ہوتا, زندگی بھر دے سکتا ہے. جبکہ اب دیکھو واجب ہونے کا وقت ہے نا, وہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے, ابھی سے واجب نہیں ہے, ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. اب صبح صادق کے وقت وہ صاحب نصاب ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد, اس کے پاس وہی اس کی رقم کی نصاب تو وہی بنے گی نا زکات کی.
جی, اس میں جو ہے نا فرق اتنا فرق ہے کہ مالی نامی ہونا شرط نہیں ہے.
جی جی, بڑھنے والا مال ہونا, جیسے تجارت کا مال یہ مال نامی ہے, یہ بڑھنے والا مال ہے, تو وہ مال نامی کے علاوہ بھی اگر کچھ چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں آ رہی, آ جاتے اس لیے میں داخل نہیں ہے, کپڑے لتے بہت اضافی ہوتے ہیں, تو یہ رقم اگر سب مل کر اس کی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائیں گی, کتنے ہزار
ہیں ابھی معلوم نہیں ہے مجھے, صحیح 70 سے اوپر ہی چل رہا ہے ابھی.
تو یہ کہ اتنے ہو تو صبح صادق کے وقت عید الفطر کے, اس کے بعد موجود ہے اتنی رقم حاجت اصلیہ سے زائد, اور سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے نا اس میں,
شرط نہیں ہے اس
میں, اتنی رقم کا یہ مالک ہے. تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے, اس کی اپنی طرف سے بھی اور اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی, کہ نابالغوں کی طرف سے جس باپ پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے, جبکہ وہ نابالغ بچہ یا بچے خود صاحب نصاب نہ ہوں. اگر بچہ صاحب نصاب ہے یا بچی صاحب نصاب ہے بھی نابالغ, تب بھی باپ کو یہ ہے کہ اس بچے کے مال سے وہ صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہے. اچھا, اب اگر باپ چاہے تو اپنے پلے سے بھی دے سکتا ہے اس بچے کی طرف سے, لیکن ایک بچے کے مال کی طرف سے بھی دے سکتا ہے کہ بچے پر واجب ہے, یعنی بچے کی طرف سے جی. باپ پر واجب ہے, تو بچہ تو بچہ ہے, مال سے دے سکتا ہے اس کے. اور نابالغ بچہ جو ہے, جو فقیر ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, تو اس کی طرف سے تو باپ پر واجب ہو جائے گا, جبکہ خود باپ پر واجب ہو. اب اگر اس نے نہیں دیا تو عمر بھر اس کے دینے کا وقت ہے, جب بھی چاہے دے, اس میں گناہگار بھی نہیں ہے, پر دینا پڑے گا. دیے بغیر مر گیا تو اب یہ کہ اس پر یہ رہ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
نماز کی آخری رکعت میں سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے, قرآن پاک کو ختم نہیں کرتے, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
وغیرہ جی نہیں, یہ تو ہر امام عام طور پہ پڑھ رہا ہوتا ہے سورہ فلق, مغرب میں سورہ فلق پہلی میں, دوسرے سورہ ناس تو پڑھ رہا ہوتا ہے, تو یہ ایسا کوئی پریشان کن مسئلہ تو شاید نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں, سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں.
جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟
فیضان زکات یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, تو اس میں ایک پیج نمبر 118, فوت شدہ شخص کا فطرہ. اگر کسی شخص نے وصیت نہ کی اور مال چھوڑ کر مر گیا تو ورثہ پر اس میت کے مال سے فطرہ ادا کرنا واجب نہیں، کیونکہ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے مال پر نہیں. ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے کچھ ان پر ہو سکتا ہے اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے کچھ ان پر جبر نہیں، یعنی ورثہ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ دے ہی دیں، دے دیں تو دے سکتے ہیں، اور وہ بھی وراثت وہ اپنے طور پر وہ دے سکتے ہیں، وراثت کے مال سے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ وراثت کے مال سے تو شاید وہ پھر ہر وارث کی اجازت دینی پڑے گی نا، یہ تو سب ورثہ کا حصہ ہے. اس میں
پرندوں اور جانوروں کی روح کون قبض کرتے ہیں؟
ملک الموت علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے نا، یہ سب کی روح قبض کرتے ہیں، خواہ مچھر ہو ان کی، اور ان کے ماتحت اور بھی فرشتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ تنہا روح قبض کرتے ہیں، ساری جو مخلوق ہے ساری دنیا یہ ان کے سامنے ایک ہتھیلی کفے دست اس کو بولتے ہیں، ہتھیلی پر جیسے رکھی ہوئی ہے، تو یہ جس کی چاہتے ہیں روح اٹھا لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں، یہ بھی روایت ہے، اور یہ بھی روایتیں ہیں کہ ان کے اور یعنی معاونین ہیں، ہیلپرز، مختلف روایتیں ہیں. بارہ کے فرشتے جو ہیں وہ جانوروں کی بھی روح قبض فرماتے ہیں.
کہتے ہیں میں بہت بیمار ہوں اور کینسر میں مبتلا ہوں، اللہ پاک اپنا کرم کرنے والا ہے، بہت اداس رہتی ہوں اور غصہ بہت آتا ہے، کوشش کرتی ہوں نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے مگر آگے نہیں پڑھ پاتی، ہر وقت پریشان رہتی ہوں، میں کیا کروں؟ آپ دعا کیجئے.
صبر، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کلی عطا فرمائے، کمپلیٹ شفا نصیب کرے. اس میں یہ کہ سوائے صبر کے اور کوئی حل نہیں ہے نا اس کا، صبر کریں، غصہ آتا ہے تب بھی صبر کریں، چڑچڑا پن غصہ یہ، پھر بندوں کے حقوق اس میں تلف ہو سکتے ہیں، اس کو جھاڑا اس کو جھاڑا، دل آزاریاں ہوں گی، تو اس لیے وہ قفل مدینہ خاموشی کی عادت بنائیں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اور تلاوت درود و سلام وغیرہ، چونکہ اب ہمارا نفس جو ہے نا یہ اس کا عادی نہیں ہے، سست پڑ گیا ہے، اس لیے وہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا، اس کی عادت بنائیں، جتنا پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیں، کچھ بڑھائیں پھر کچھ بڑھائیں، تو انشاءاللہ یہ کہ بڑھتا چلا جائے گا پڑھنے کا معاملہ. اللہ پاک آپ کو کلی صحت نصیب فرمائے، صبر و ہمت سے کام لے. لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ. فکر نہ کریں، گھبرائیں نہیں، صدمہ دل پر نہ لیں، یہ بیماری انشاءاللہ الکریم آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ثابت ہوگی. ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں. یا سلام ہو، یا سلام ہو، یا سلام ہو پڑھا کریں، اللہ کرے گا تو دونوں جہاں کی سلامتی نصیب ہوگی. مزید وہ 7 دن تک روزانہ باوضو یا رقیب 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینے، کینسر کے مریض پر دم کرنا ہے تو خود بڑھ کر دم کر لے، کوئی پڑھ کر یہ دم کر دے، اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کر دے، اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیا جائے، اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے، اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ الکریم زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا. اور یہ تیل لگانے والا جو ہے یہ ڈاکٹر کے مشورے سے لگایا جائے. بیمار عابد، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس کے پیج نمبر 40 سے لے کر 41 تک یہ ورد لکھا ہوا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام زینب بتا जारिया है। मेरा आपसे सवाल है कि इंसान मरने के बाद फरिश्तों को असली हालत में देख सकता है?
मरने के बाद तो मुनकर नकीर तो नजर तो आएंगे,
समय जब नजर की कैफियत तारी होती है तो उसी वक्त जो है वो फरिश्ते जाहिर हो जाते हैं, जब ही उस वक्त का ईमान,
जब रूह कब्ज हो रही होती है नजा, उसमें भी फरिश्ते नजर आते हैं। अब वो अगर नऊज़ु बिल्लाह कोई गैर मुस्लिम है तो अब और ईमान लाता भी है तो ये ईमान बिल गैब नहीं होगा, इसलिए तो देख रहा है ना, तो वो जाहिर हो गया, तो ये उसके उस वक्त उसका ईमान मोतबर नहीं है। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
प्यारे मुर्शिद करीम, क्या तरावी की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत सुनना फर्ज है? बराए करम जवाब इनायत फरमा दीजिए और दुआ भी फरमा दीजिए।
तरावी के बाद सूरह मुल्क सुनना फर्ज नहीं है, पढ़ना भी फर्ज नहीं है, तो अगर कोई पढ़ता है तो अच्छा काम है, नहीं पढ़ता तो कोई बुराई नहीं है उसमें, सवाब का काम है तिलावत, जितनी करे आदमी कम है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कि इनको ये गलतफहमी तो नहीं होगी कि वो कोई पढ़ रहे हैं और किसी ने कहा होगा देखिए अगर सुनने की नियत से हाजिर है तो सुनना फर्ज है?
ये बात सही है कि जब तिलावत हो रही है चाहे वो सूरह मुल्क की हो या किसी और सूरत की, और जो लोग सुनने के लिए हाजिर हैं उन सब पर सुनना फर्ज है। हो सकता है कि अपने सूरह मुल्क पढ़ने की तरकीब तो होती है इस तरह भाइयों की, तो किसी ने ऐलान किया होगा तो बैठे हो ना सब सुनने के लिए, तो जो सुनने के लिए बैठा उस पर फर्ज है, ये मसला बताए और किसी का चलते चलते कान में आवाज पड़ी हो तो वो तो सुनने के लिए जा रहा है, बैठा नहीं वो तो जा रहा है, उस पर फर्ज नहीं है जाने वाले पर। तो इनका ऐसा कोई मामला हुआ तो बेचारों ने इस वजह से पूछा होगा, यूं आप जा रहे हैं तो आप पर कोई फर्ज नहीं है, जो सुनने के लिए बैठे और कहीं भी तिलावत हो रही हो सूरह मुल्क हो या कोई सी सूरत हो, और तरावी के बाद हो, तरावी से पहले हो, रमजान शरीफ में हो, रमजान शरीफ के अलावा हो, तिलावत के ये सुनने के मसाइल में से एक मसला है।
ये भी हो सकता है कि ऐलान करने वालों ने मुकम्मल ऐलान ना किया हो, तो इसमें भी माशाल्लाह जैसे आप बात को पूरी वजाहत के साथ बयान करते हैं ना, तो शायद ऐलान करने वालों को भी कोई भी मसला बयान करें तो वजाहत, जैसे मिसा का तो कोई ऐलान कर दे कि आप जनाब खामोशी से बैठिए सूरह मुल्क पढ़ी जाएगी और ये सुनना फर्ज है खामोशी के साथ, तो वो ऐलान भी बाद वक्त ऐसा हो जाता होगा क्योंकि उसमें चंद लफ्ज ले जाएंगे तो फिर आदमी को गलतफहमी हो सकती है।
अब ये ऐसा होता होगा कि चंद ही इस्लामी भाई तो होते होंगे, हजारों तो होते नहीं होंगे, तीन चार होते होंगे, तो वो खाली इनकी तवज्जो दिलाने के लिए बोल दिया होगा और किसी ने चलते सुन लिया होगा, ये भी हो सकता है, तो सब बहुत कुछ हो सकता है। अब प्रॉपर ऐलान करना तो जरा सबको आता हो ये जरूरी नहीं है, इतनी मालूमात हो, इतना हाफिजा हो, अल्फाज का इंतखाब भी कर सकता हो, ये अब है तो मुश्किल तो है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी के पहले 1000 दिन बहुत अहम होते हैं तरबियत और सेहत के हवाले से, बुनियाद हो रही होती है और डेवलपमेंट हो रही होती है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज है कि हुजूर आपका मुशाहिदा है, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि लोग आपके पास आते होंगे 13-14 साल की उम्र में, फिर आपके सामने ही वो बड़े हो जाते होंगे, उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, शादी कामकाज वगैरह एक लाइफ की लाइन वो जो है सेट हो जाती है। आपसे पूछता था कि वो लोग जो खुशोखुरम जिंदगी बसर करते हैं और उनकी जिंदगी में इत्मीनान होता है, ऐसी कौन सी आदत होती है उनमें, ऐसी कौन सी हैबिट्स होती हैं जो बचपन से वो लेकर चलते हैं या बड़े होकर अपने अंदर वो ले आते हैं? क्योंकि कामयाब इंसान, एक इत्मीनान वाली जिंदगी, इसके ऊपर तो बड़ी वर्कशॉप हो रही है आजकल, बहुत मोटिवेशनल लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो आप अपने तजर्बे से इरशाद फरमाइए कि इंसान कौन सी आदतें अपने में कल्टिवेट करे, कौन सी आदतें पैदा करे कि वो फिर कामयाबी की तरफ वो चला जाए।
इस्लाम जो है ना, ये जाहिर है कि सुकून बख्शता है, اللہ کی یاد سکون بخشتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو اب اگر کسی کو دینی ماحول مل جاتا ہے بچپن سے اور صحبت اچھی ملتی ہے اور اس کو اس سے سیکھنے کو ملتا رہتا ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے, تو عمل کرتے 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 اس کی لائف جو ہے نا وہ ان مانوں کا پرسکون ہوتی ہے جن مانوں پر آپ کہہ رہے ہیں. ورنہ یہ کہ اگر ڈیپلی جائے نا تو مومن پرسکون ہو نہیں سکتا. اس کے ایک اور معنی ہے, اس لیے کہ جو واقعی ایسا مسلمان ہے جو حساس ہے وہ کبھی پرسکون نہیں ہوگا. اس کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا ڈر لگتا رہے گا, اللہ پاک اس سے راضی ہے ناراض ہے یہ اس کو فائنل پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ ڈرتا رہے گا, برے خاتمے کا خوف اس کو ستاتا رہے گا. اس طرح یہ کہ وہ غفلت برا سکون اس کو مل نہیں سکتا. کامیاب کون ہے؟ وہ قرآن کریم کی آیت ہم سنتے ہیں,
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا.
یہ سارے جو اپنے ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ واپس لے لیں. قرآن کریم نے فائنل اعلان کر دیا کہ کامیاب کون زندگی میں, تو اب وہی کامیاب ہے جن کا میں نے کہا کہ جو پرسکون نہیں ہے, خوف خدا سے وہ بے قرار ہے, اس کے اندر اضطراب ہے, یہ کامیاب ہے. باقی ویسے جو غفلت والا سکون ہے یہ تو مالداروں کو بعض اوقات حاصل ہوتا ہے, فنکاروں کو حاصل ہوتا ہے, گلوکاروں کو حاصل ہوتا ہے, ارباب اقتدار کو حاصل ہوتا ہوگا, بہت سو کو حاصل ہوتا ہوگا. تو یہ ان کا کامیابی, ان کو کامیابی سمجھنا یہ ان کی ناکامی کا آغاز ہے. کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے, کامیابی وہی جو قرآن نے کہا. اللہ کریم ہمیں کامیاب کرے.
ہمارے سوبان بھائی نے جس موٹیویشن کی اور اس طرح کے ورک شاپ کی جو ڈسکشنز کیے نا, اس میں تین چیزیں امیر سے سرچ کر رہا ہوں, اس میں تین چیزیں بتائی جاتی ہیں. امیر ہونا یہ کامیابی ہے, صاحب منصب ہونا یہ کامیابی ہے, اور شہرت ہونا, دنیا میں آپ کو نام ہو, آپ کا کام ہو.
صاحب منصب کیا ہوتا ہے؟
عہدہ. اچھا. آپ کے پاس کوئی اسٹیٹس ہو, آپ کے پاس کوئی سیٹ ہو, آپ کے پاس ڈیزگنیشن ہو, بڑی سے کو بڑا آپ کو کسی کمپنی کے سی ای او لگ گئے, کسی کمپنی کے یہ ہو گئے. اچھا, جب یہ سب یہ تین چیزیں پہلے ہی بتائی جاتی ہیں کہ یہ تین چیزیں مین کامیابی ہیں. بس کس کو پیسے والا بننا ہے, کس کو مشہور بننا ہے, کس کو بہت بڑا عہدہ چاہیے, بڑی سیٹ چاہیے, اس کے لیے پھر بتایا جائے گا ان لوگوں کے نام, ان لوگوں کے کارنامے جنہوں نے دولت اس طرح کما لی, جنہوں نے شہرت اس طرح کما لی, جنہوں نے عہدہ اس طرح کما لیا. اور یہ دینے کے بعد ان کو کہتے اب تم لگو, اور یہ سکون کی تلاش میں ان کو اتنی بے سکونی کی زندگی دیتے ہیں کہ اس اربوں کی دنیا میں یہ ان 10-50 لوگوں کا نام بتاتے ہیں کہ 10-50 لوگوں جیسا تم کو بننا ہے, اور تم کو 10-50 لوگوں جیسا بننا ہے تو تم نے یہ کرنا ہے. اب وہ بولے 10-50 لوگوں جیسا, وہ بننے کی کوشش میں اس کی زندگی نکل جاتی ہے. اس کو بیچارے کو سکون ہوتا کیا ہے, وہ بھی جیتے جی تو شاید اس کو پتہ نہیں چلتا ہوگا نہیں چلتا ہوگا. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں میل سنت کہ اسلام جن تین چیزوں کے متعلق کلام فرماتا ہے, شہرت کی طلب, دولت کی طلب اور منصب کی طلب, جن تین طلب کی مذمت کی گئی ہے, ان تین طلبوں کو پا کر, ان تین طلبوں کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کا لیکچر دیا جاتا ہے.
یہ جو لیکچرار آتے ہیں پیسے لے کر جو ٹکٹ ہوتی ہے جانے کی, اسی طرح کے لیکچر
یہ موٹیویشنل اسپیکنگ اسپیچز جو ہوتی ہے نا, اس میں یہ ان کے خاص موضوع بنتے ہیں.
تو واہ یار, اور پیسے دے کے لوگ سنتے ہیں
اور لاکھ روپے. ان میں بعض ایسے اسپیچز, موٹیویشن اسپیچز والے بھی ہوتے ہوں گے جو اچھی پوزیٹیو ہو سکتا ہے, بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو کرتے ہوں, یا کچھ بہتر کرتے ہوں, کچھ نہ بہتر کرتے ہوں. ہم 100% لوگوں کے متعلق نہیں کہتے, لیکن یہ جو چلی ہے نا ریت, اس ریت میں یہی ہے کہ بس آپ کو پیسے والا بننا, یعنی یہ سننے کا ہے یہی کہ میں پیسے والا کیسے بن سکتا ہوں, میرے کو طریقہ بتاؤ, میں مشہور کیسے ہو سکتا ہوں, یہ طریقہ بتاؤ, میں بڑا عہدہ کیسے لے سکتا ہوں, طریقہ بتاؤ. یہ طریقے بتانے کے یہ سارے پیسے ہوتے ہیں اور پھر یہ قوم کو لگا دیا کہ ٹھیک ہے یہ کرو. اب بدری مذاکرے میں طریقہ یہ بیان کیا گیا جو قرآن کریم سے بیان کیا گیا, قد افلح المؤمنون 18 پارا, فلا پانے والے مومنین ان کے خصوصیات بیان کی گئی کہ جو مومن جو دنیا اور آخرت میں جن کو کامیابی نصیب ہوتی ہے ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں نا دینی ماحول میں الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کے وہ طریقے کار بیان کیے جاتے ہیں جن طریقے کار کو قرآن و حدیث اور شریعت انڈوس کرتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور کامیاب جن کامیاب شخصیات کا دعوت اسلامی یا عاشق نسو تذکرہ کرتے ہیں وہ انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اولیاء کرام ہیں. یہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے کامیاب زندگی گزاری اور ان کے پیچھے چلنے والے کامیاب ہو گئے.
صلو علی الحبیب صلو. ماشاء اللہ صبرین 6 سال اور فاطمہ زہرا, صبرین اور زہرا, صبرین 6 سال کی, زہرا 7 سال کی, پورے روزہ رکھنے کا ذہن ہے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو استقامت دے اور کمزوری وغیرہ ایسی نہ ہو جائے اللہ کرے جس سے بعد میں کوئی پریشانی ہو. پانی رات کو زیادہ پیا کریں, جب بچے روزہ رکھتے ہیں ان کو خاص کر اور بڑے بھی پانی رات کو ٹھیک ٹھاک پینے کا مشورہ دیتا ہوں ورنہ یہ نا گردوں کے مسائل ہو جائیں, گردے خشک نہ ہو جائیں. انشاءاللہ یہ پانی بچے پیئیں گے تو دن بھر ہو سکتا ہے کہ دن بھر تو پانی اس کا چلے گا نہیں لیکن پھر بھی ذرا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. بچے ہیں نا, بچوں کے اعضاء بڑوں کے مقابلے میں تو کمزور ہی رہیں گے. میں خود ہی نے 12-14 گلاس رات میں پی لیتا ہوں گا. یہ پیالہ ہے نا, یہ تقریباً میرے خیال میں 2 گلاس کے برابر ہوتا ہوگا, 2-2.5 گلاس کا. ایسے میں شاید 7-6 یا 7 پیالے پیتا ہوں رات میں تقریباً, کوشش ہوتی میری. یہ رمضان کی بات کر رہا ہوں, عام دنوں میں تو خیر زیادہ پیتا ہوں میں, رات دن میں ملا کر اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہوگا. یہ ناخواں کے ہاتھ میں پیالہ یا پیالی ہے؟ پیالی ہے, یہ نہیں بکائیں گے ہاں, نہیں میرا بڑا ان سے. اچھا یہ چاہے گا کیا ہے؟
بلدیہ کابینہ میں ہم پہنچے ہیں ایک ہمارے پرانے اسلامی بھائی عبد الخالق بھائی کے پاس, ان سے ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے یہ امیر السنت کی بارگاہ میں کیا سوال پیش کرتے ہیں.
جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے.
ہمارے کسی اسلامی بھائی کے پاس آئے ہیں جن کی عمر 73 سال ہے, آج ہم ان کے پاس آئے ہیں, ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے. اچھا اب آپ کو جو مسئلہ ہے وہ بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟
میرے نسوں کا تھا, اس میں آپریشن ہوئے اور میں نے آپریشن کروایا تو وہ نسیں ختم ہو گئی تھی, پھر بعد میں اب پھر اٹھنے لگی ہے اور میرے کو درد بہت ہو رہا ہے.
نسیں سوج رہے, پیر وغیرہ سوج رہا ہے آپ کا؟
پیر سوج رہے ہیں میرے, چلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے, بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے, مگر ابھی اللہ کا فضل ہے کہ رمضان سے میں نماز بھی پاس پڑھتا ہوں, ترا بھی پڑھتا ہوں.
کوئی سوال کرنا چاہیں گے امیر السنت سے؟
میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں تو میرے کو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ لوں تو کیا 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 ذریعہ طریقہ یا کار ہے؟
اس کا تو مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے کہ واقعی نے بیٹھ کر نہیں پڑھ پاتے کھڑے کھڑے, جب بولتے ہیں میں چل سکتا ہوں تو اگر بیٹھ کر واقعی نہیں, یعنی کہ سجدے میں یہ قدرت نہیں رکھتے, یا سجدہ کرنے جاتے ہیں تو شدید تکلیف سخت تکلیف ہوتی ہے تو بھی مطلب اجازت ہوتی ہے, یا مرض بڑھ جائے گا اگر کھڑے کھڑے پڑھیں گے, اس طرح کا کوئی اگر ہے عذر تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. اب وہ بھی بیٹھ کر, ہاں بیٹھ کر بھی پھر, لیکن اگر اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں فرض سنت فجر اور وتر میں, خاص کر یہ خیال رکھنا ہے, تو کھڑے کھڑے اگر اللہ اکبر کہنے جتنی طاقت ہے تو بھلے اتنا ہی کہہ لیں اور بیٹھ جائیں, یا کوئی پکڑ کے رکھے بیٹا یا خادم, یا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے کھڑے قیام کر سکتے ہیں تو یہ سب کرنا ہوگا, پھر جا کر یہ سب چھوٹ جائے تب جا کے بیٹھ کر
جبکہ سجدہ کر سکتے ہو,
جبکہ سجدہ کر سکتے ہوں, یہ جو میں نے بتایا سجدہ کر سکتے ہوں. اب سجدہ کرنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے, جھکنے میں اور زمین پہ سر رکھنے میں, تو وہ ایک الگ بات ہے. پھر رعایت ملے گی اس میں. کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, وہ اگر دیکھ لیا جائے اس میں انشاءاللہ اور معلومات حاصل ہو جائیں گی. اللہ آپ کو شفاء کاملہ نصیب کرے, اپنی رحمت سے آپ کو مشرف کرے, ہمت رکھیے گا, صبر کیجیے گا, اللہ آپ کو شفاء کلی عطا کرے.
بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی مذاکرہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی اپنی بہن بھائی کو فطرانہ دینا چاہتا ہو تو کیا اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ میں تمہیں فطرانہ دے رہا ہوں؟
بہن یا بھائی جو بھی ہے یہ حقدار ہیں اور شرائط پائے جا رہے ہیں, جیسے سید بھی نہیں ہے اور وہ فقیر ہیں شرعی طور پر, تو ان کو زکات یا فطرہ دے سکتے, جن کو زکات دے سکتے ہیں ان کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں,
تحفہ یا عیدی کہہ کر بھی دے سکتے
ہیں. ہاں, کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے یا فطرہ ہے, عیدی کہہ کر دے دیں, تحفہ کہہ کر دے دیں, خرچہ کر کے دے دیں, خرچی خرچہ. یہ کہہ کر تو بچوں کے لیے خرچی, یہ تھوڑا ہے نا, یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ بچوں کے لیے خرچ ہے تو پھر ان کو وکیل کرنا ہو جائے گا. یہ بولتے ہوں گے زکات دینے میں کہ ہم دے سکتے ہیں, پھر یہ مروت میں ہو سکتا ہے نکل جاتا ہو کہ ارے نہیں بھائی زکات نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہنا ہے, پھر تو گڑبڑ نہ ہو جائے, جھوٹ تو ہے یہ. اور چلو بھائی ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کے لیے خرچی یہ کہیں گے تو پھر زکات, اگر بچے حقدار نہیں ہیں, تھوڑی پیچیدگی پیدا ہوگی, اس لیے وہ یہ اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا, وہ اسی کو جو بھی کہنا ہے وہ حقدار ہے, بتاؤ اسی کو ڈن کریں. ہم بعض یہ تو بات تو بتانا ضروری ہے کہ نہیں ہے, یہ بعض کو ضرورت سے زیادہ محتاط ہوتے ہوں گے, یہ بولتے ہوں گے زکات تو نہیں ہے نا, فطرہ تو نہیں ہے نا, صدقہ تو نہیں ہے نا, یہ کہہ کر پھنس جاتے ہوں گے. تو اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ حقدار ہیں آپ زکات کے, اگر دینے آتا ہے تو ڈیپ نہ جائیں, قبول کر لیا کریں, یہ میرا مشورہ ہے. اب بچے بےچارے ترس رہے ہیں اور آپ خود پریشان ہو رہے ہیں روزگار کے لیے, اب چل کے روزی آئی ہے تو پھر ہاتھ رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت نہیں اجازت دی نا ان کو لینے کی؟
جی ہاں, شریعت نے دی ہے, میں انڈرسٹینڈ میں مسئلہ ہی بتا رہا ہوں.
بالکل
حقدار ہیں, یہ میں نے کہا حقدار نہیں ہے تو منع کر دے کہ میں زکات لینے کا حقدار نہیں ہوں, اگر یہ زکات ہے تو مت دینا میرے کو. وہ بھی جہاں شک پڑے, جہاں ضرورت محسوس کرے آپ, ورنہ اس کو بھی ہو سکتا ہے برا لگ جائے کہ میں آپ کو زکات دوں گا, اب تو میرے یوں ہیں, اب تو میرے یوں ہیں, پھر وہ لیکچر سننا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا سر, مجھے سوال اب بھی چکا, مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا, ہمیں سنت کے سر شاپ مارے تھے کہ ایک گال جو ہے وہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم دوسرا گال اس کو پیش کر دیں. تو یہ تھا کیونکہ چہرے پہ مارنا تو گناہ ہے. اب اگر ہم اس کو ویسے مجھے لگ رہا ہے سمجھانے کے لیے تھا, لیکن اگر کسی کو اس طرح ہم دعوت دیں کہ یہ نے دوسرا گال آپ اس پہ بھی مار لیں تو کیا گناہ چونکہ چہرے پہ مارنا ہے, مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں اس طرح کا کچھ سوال کر لوں.
صدقے جاواں, کیا بات ہے, میرے ذہن میں اس وقت یہ بات تو آئی تھی لیکن یہ اصل محاورہ ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے کوئی ایک گال دوسرا دے تو دوسرا پیش کر دے. اگلا جب بہت غصے میں ہوگا نا تو ایک ہاتھ مارے گا نا آپ دوسرا دو گے تو گھوسا رکھ دے گا, دانت توڑ دے گا, مشکل ہو جائے گی. تو یہ ہے ویسے محاورہ کہ ایک تھپڑ مارے نا تو دوسرا گال پیش کر دے گا, چلو اور مار لو آپ اس پہ خوش ہوتے ہو. تو یہ اس طرح کے اور بھی محاورے ہوتے ہیں, ورنہ واقعی چہرے پر یا سر پر مارنا یہ گناہ ہے, جانور کو بھی مارنا گناہ ہے چہرے اور سر پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے سوال ہے, جو لوگ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ ماہ رمضان میں پان گٹکا کھانے والے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, شرعی حکم اس کے لیے کیا ہے؟
پان گٹکا کھانے والے ہوں یا نہ کھانے والے ہوں, روزہ جن پر فرض ہے ان کو تو رکھنا ہی ہے, اور نہیں رکھیں گے تو گناہگار اور جہنم کے عذاب کے حقدار ہیں. اور جتنے روزے اس طرح چھوڑ دیے توبہ کرے, سچی توبہ, اور ان کا حساب لگا کر جیتے جی اس کو قضا بھی کر دیں, جتنا ہو سکے جلدی قضا کر لیں, آئندہ رمضان سے پہلے پہلے قضا کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جو میرا سوال ہے وہ الیاس قادری صاحب سے ہے, کن لوگوں کی دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی؟
اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے, اور ویسے کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں وعیدیں ضرور آئی ہیں کہ دعا ان کی قبول نہیں ہوتی, جیسے جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, یہ کیٹیگریز ضرور ہیں. لیکن معاذ اللہ کو ایسا ہے بھی تو اس کو دعا مانگنا منع نہیں ہے, باقی اللہ بے نیاز ہے, وہ اگر چاہے تو اس کی بھی دعا قبول کرے, تو اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا. دعا مانگنا ترک نہ کرے, حرام روزی ترک کر دے, یعنی کہ میں تو حرام کھاتا ہوں اب مجھے میں دعا کیا مانگوں, میری تو قبول ہوگی ہی نہیں, یہ اگر طے کر لوگے تو پھر نقصان میں رہو گے, طے نہیں کر رہا. اور بھی کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں دعا قبول نہیں ہوتی, جیسے جلدی مچائے, میرے جلدی میرا کام ہو جائے, اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه
وسلم. مدنی مذاکرات کے ذریعے سے جو علم کا خزانہ امیر اہل سنت جو ہیں وہ لٹاتے ہیں ماشاءاللہ, وہ بہت ہی قابل قدر ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت بھی ہے, اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ دعوت اسلامی کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسی اسلامی نمائندہ جماعت آج ہے ہمارے بیچ. تو میرا آخر پہ امیر اہل سنت سے یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ کے بارے میں جیسے کہ ہم لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو ادا بھی کرتے ہیں, تو کیا رمضان کے علاوہ بھی کوئی ایسا مہینہ ہے جس میں آپ زکوٰۃ دیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ ہمیں رمضان کے مطابق ہی ملے, یا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے؟ شکریہ.
ایک شخص جو ہے محرم کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اور اگر وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے لیے اصلاح فرما دیجیے.
زکوٰۃ جو ہے نا وہ جب بندہ صاحب نصاب ہو, شرائط کے مطابق صاحب نصاب وہ ہوا, اور وہ قرضے میں بھی ڈوبا نہیں ہوا اس کا نصاب, اس طرح وہ صاحب نصاب ہوا, اب اس نصاب پر پورا سال گزرے, بہار شریعت جلد اول پیج نمبر جلد پہلی پیج نمبر 884 مسئلہ نمبر 10. یہ سال گزرنا تو سال گزرنے سے مراد قمری سال ہجری سن کا, وہ تو محرم ٹو محرم میں نے بتایا وہ درست تھا, یعنی چاند کے مہینوں سے 12 مہینے. شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے, یعنی کہ جب اس کا نصاب شروع ہوا تو یہ نصاب شروع ہو گیا, اور اب بیچ میں مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہو گئی, تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی. یعنی زکات واجب ہے جبکہ سال کے آخر میں نصاب اس کے پاس مکمل ہو. سپوز کرے کہ محرم کی بات کی تو محرم کی 4 تاریخ کو 4:00 دوپہر کے 4:04 پر وہ صاحب نصاب ہوا. تو اب یہ کہ آئندہ محرم جب آئے گا تو اب اس کے نصاب میں سے کم ہوتا گیا بڑھتا گیا, جبکہ شروع سال اور سال کے آخر میں نصاب اس کے پاس مکمل ہو اور دوسرا مال اس کے ساتھ شامل بھی بلے اتارا, یہاں تک کہ 4 محرم کو دن کے وقت اس کے پاس اور 2-5-10 لاکھ کا اضافہ ہو گیا. 4:04 پر اب جتنا اس کے پاس مال ہے نا بس اس کی زکات اس پر فرض ہوگی. اب رمضان کا انتظار کرے گا بلا وجہ فضیلت پانے کے لیے تو گناہگار ہوگا, رمضان کا انتظار کرنا نہیں ہے, اس کو ادا کر دینا ہے. اگر آپ کو رمضان کی فضیلت ہی پانی ہے اس کا طریقہ یہ کہ ایڈوانس میں, یعنی کہ اس سال تو محرم میں جیسے محرم کی 4 تاریخ 4:04 پر ٹائم آئے, اس سے پہلے آپ رمضان جو آیا اس میں دے دیں زکات, تو ہر سال اس طرح ایڈوانس میں زکات دے دیں رمضان میں تو ہو سکتا ہے. فرض جب ہوئی اب رمضان کا انتظار یہ گناہ ہے بلا وجہ, یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ فضیلت ملے گی
اگر محرم. اچھا یہ بھی ہے نا کہ اب اگر جیسے رمضان شریف میں ان کے پاس 5 لاکھ روپے تھے, وہ جو محرم کے حوالے جو نصاب چل رہا تھا, اب انہوں نے 5 لاکھ کی زکات دے دی, اب جو ہے وہ 4 محرم الحرام دو پہ جو 10 لاکھ روپے آ گئے, اب بقیہ 5 لاکھ کی زکات دینی پڑے گی.
جو اور اضافہ ہوا اس کی زکات تو دینی پڑے گی.
میں رینر خان سے بات کر رہا ہوں. میری نا والدہ کو نا کینسر ہے, تو ان کا کوئی وظیفہ بتایا تھا مولانا صاحب نے, کیا وہ دوبارہ بتا سکتے ہیں ہمیں؟
مکتبۃ المدینہ کے رسالے بیمار عابد پر کینسر کا علاج, کینسر کے 2 علاج لکھے ہوئے, یا رقیب 100 بار یعنی 100 ٹائم 7 دن تک روزانہ با وضو اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے, اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے, اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے, اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے, اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے, انشاءاللہ الکریم زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا. دوسرا علاج, کینسر کا کسی قسم کا ہو, 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی اچھی طرح پکا کر چھان کر رکھ لیجئے, مریض ہر غذا کے بعد 20-20 قطرے یعنی 20-20 ڈراپس پی کر اوپر نیم گرم, یعنی ایسا گرم پانی جو برداشت کیا جا سکے پی لیا کرے, انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. تو یہ جو میں نے دیسی علاج آپ کو بتایا یہ اپنے ڈاکٹر اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہ بھی ہے,
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ بھی علاج, ایک اور بھی علاج ہے کینسر کا, اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے, ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے, مریض وہی پانی سارا دن پیئے, یہ عمل 40 دن بلا ناغا کرتے رہیے, انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. ایک اور بھی علاج ہے, سورت الملک کی آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، 2022 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، پانی اور دوا پر دم کر کے بھی پلائیے، انشاء اللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا قسطوں پر کوئی چیز لینا جائز ہے؟
جی ہاں، قسطوں پر لے تو سکتے ہیں، لیکن آج کل اس میں بھی ناجائز صورتیں داخل کر دی گئی ہیں کہ قسط ٹائم پر ادا نہیں کی تو جتنا لیٹ کرے گا اس کی لیٹ فی لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے. تو اگر لیٹ فی نہیں لیتے اور جتنا طے ہوا ہے اتنا ہی لیتے ہیں، اور کوئی گناہ کی اس میں کوئی صورت نہیں ہے ان قسطوں میں، تو صرف قسطوں پر لینا یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عزوجل کچھ تصاویر دکھائی جائیں گی، اور نعت خوان تیار ہیں، ماشاءاللہ تینوں نعت خوان موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج الگ الگ تاثرات بھی لیے جائیں گے کہ کون کس شعر تک پہنچا ہے. تو آئیے پہلا آپ کو تصویر دکھاتے ہیں. بتانا چاہے نعت خوان تو وہ ہاتھ اگر اٹھا دیں تو. جی
ہر پھول
بتائیں،
ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ.
جی شہزادہ حضور،
عارف بھائی اور محمود بھائی سے مشورہ نہیں لینا، یہ کیا کہتے ہیں؟
یہ بھی اچھا ہے،
یہی شعر لگ رہا ہے.
جی
یہی لگ رہا ہے مجھے.
عارف بھائی ماشاء اللہ جواب درست،
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ،
مرحبا. آئیے دوسرا تصویر دیکھتے ہیں. مائک پہ کچھ ڈسکس جو کریں وہ بھی مائک پر ہو، تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مائک قریب.
صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے.
عارف بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ دکھائیں تصویر.
تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے،
اب جو ہے وہ ایک شعر پڑھا جائے گا، اس کا جو ہے وہ مطلع بتانا ہے، یعنی اس کا جو پہلا شعر کلام کا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا.
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہو ہمارا
پڑھ کے سلام.
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، بن گیا ہوگا،
جو ہے وہ مکہ بتانا ہے. کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد مدینہ کے بغیر کے بغیر. اب اس کا مقطع بتانا ہے. کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر.
اشارہ دے دیں اب میرے لیے. سن تو مکتا ہے اشارہ.
ماشاءاللہ تو مکتا بھی بتا دیں.
اتار آتا ہے اس میں.
جی
اتار آتا ہے، لفظ اتار آتا ہے.
جی
بالکل آتا ہے.
کیا
نعت سن کر حالت اتار ہو رو رو کے غیر، رو رو کے غیر.
پہلا شعر،
یہ پہلا مکتا کے مکتا کا دوسرا حصہ، تھوڑا سا آغاز کا اشارہ.
آواز کم آ رہی ہے ابھی. ماشاء اللہ یہ پہنچ گئے. دوسرا مصرع تو پڑھ رہے. نعت سن کر حالت عطار
ہو رو رو کے غیر،
ہو
رو رو کے غیر،
رو رو کے غیر. دوسرا مصرع تو پڑھ رہی ہے، پہلا یاد نہیں آ رہا.
جام الفل کا، جام اپنی الفل پل پل، جام ایسا اپنی الفل کا پلا دے ساتھیا، جام ایسا اپنی الفل کا پلا دے ساتھیا. حالت نعت سن کے حالت عطار ہو رو رو کے غیر، نعت سن
ماشاء اللہ. اچھا اب جو ہے وہ شعر پڑھا جائے گا، اس کا مطلب بتانا ہے. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی،
گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی.
ماشاء اللہ. صحیح آگے.
عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی. عمل کا جذبہ عطا یا الہی،
عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. اچھا اب جو ہے وہ آپ نے مقطع بتانا ہے. مرید الہ تخف کہہ کر مرید الہ تخف کہہ کر مقطع مقطع بتانا ہے. مرید
الہ قادری تو جان سے قربان مرشد پر،
جو ہے نا وہ پہلا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو فوری دوسرا مصرع پڑھا جائے گا. آپ نے فوری جو ہے نا وہ پہلا مصرع بتانا ہے. جیسے ابھی آپ نے یہ شعر پڑھا نا محمود بھائی، ایسے فاسٹ. ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں،
بد ہے تو آپ سرکار ہم کبینوں کے اتوار پر، بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑے ٹکڑوں سے تو ہیں یہی کے پلے رک کی درد.
مرحبا. جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. عارف بھائی چلے جو بہت آسان.
سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصب دے، جا جا رہا ہے سر کو
سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر.
جام ایسا الفل جام ایسا اپنی الفل کا پلا دے ساقیاں نعت سن کے حالت عطار ہو رو رو کے غیر.
ماشاءاللہ مرحبا. چوتھا مرحلہ اب جو ہے وہ پہلا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو دوسرا مصرع سنانا ہے فوری. آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان.
آسمان خوان زمین خوان زمانہ
یہ دہرانا نہیں ہے پہلا مصرع
خانہ ہے صاحب خائب خانہ ہے لقب کس کا ہے تیرا تیرا
آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر جگر تازے ہو جانے سیراب. ادائی کی بخشش چلے اشارہ. آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر تازے ہو جانے سیراب. یہ پہلا ہے. دوسرا پر بچے سورج
یہ ہو سکتا ہے یہ کلام ان کو نہ یاد ہو.
جی جی یہ آخر میں تیرا آتا ہے. سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا. اچھا چلے اب عارف بھائی
اب تو آسان
اب تو آسان ہے.
عارف بھائی تو فوراً پڑھ لیں.
عارف بھائی فوری پڑھ لیں گے انشاءاللہ الکریم. سر بھی آنکھ سر بھی خم آنکھ میں نم شرم سے پانی پانی.
سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس.
مرحبا. اچھا اب جو ہے وہ ایک لفظ بتایا جائے گا اور اب آپ نے جو ہے وہ مطلوبہ شعر پڑھنا ہے. یہ شعر کا پہلا لفظ ہے قصر.
قصر دنا تک 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 کس کی رسائی. قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی نہ بنی یہ بے خبری کے خلق فری کہاں سے کہاں.
کیا کلیم کلیم و ذرا دوبارہ سنیں.
یہ خلیل و نجی ہے.
خلیل و نجی
یہ جو کیا کلیم و
کلیم و نجی نہیں خلیل و نجی مسیح و صفی.
یہ کلیم کا فرمائیں. کلیم و نجی
مسیح و صفی سبھی سے کہیں
مسیح و صفی ٹھیک ہے آگے.
سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی
یہ بے خبر. شعر پہ تو آپ پہنچ چکے ہیں مگر تھوڑا آگے پیچھے ہو رہے ہیں. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی
رسول و نبی عتیق و وسیع
غنی و علی
غنی و علی
ثنا کی زبان
تمہارے لیے
تمہارے لیے. قدموں
کرتے رہے دیکھو چھوٹے نہ کوئی سلسلہ.
شروع میں ہاں قدموں قدموں سے شروع ہوتا ہے شیر.
ہم بیچ میں بھی لا سکتے ہیں نا قدموں کو. تو
یہ جو پوچھا ہے یہ شعر میں پہلے
پہلے
ہاں پہلے آج امین یہ منقبت کا ہے نا. جی کا مطلب تو بات سے شروع
مجھے
نہیں. اچھا اب جو ہے وہ شعر کے درمیان کا لفظ بتایا جائے گا اور آپ نے پورا شعر بتانا ہے. آلام
درد و مٹتے ہیں جہاں بھر کے
تڑپنے
شیر کے بیچ میں.
ہاں ابھی جو بھی ہے نا وہ شیر کے درمیان میں
درمیان
تو تڑپنے کا کرینا
تن
وہی رب جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بنایا تجھے رمز ہے خدا تجھے رمز
سوال عرض یہ ہے کہ کسی کا ہدار ہو اور اس بندے کو معاف کرنا ہو اور والد صاحب اس کو معاف کر دیتے ہیں اور بچے ان کے معاف نہیں کر رہے ہیں تو اس بارے میں کیا رہنمائی آپ کی؟
یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ کس کا ادھار ہے. اگر والد صاحب کا ادھار ہے اور وہ معاف کر دیتے ہیں تو معاف ہو جائے گا, اور اگر بچوں کا ادھار ہے یا دونوں کا مشترکہ ادھار ہے اور اب بچے معاف نہیں کرنا چاہتے تو جتنا ان کا حصہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا. یہ جداگانہ بات ہے کہ باپ کی بات مانتے ہوئے اگر کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو اس کا قرض معاف کر دینا اچھی بات ہے.
کوئی شخص عشاء کی نماز الگ سے پڑھے, جماعت سے نہ پڑھے اور تراوی میں شامل ہو گیا, تو ابھی جو تین رکعت وتر نماز ہے یہ الگ پڑھے گا یا امام کے ساتھ پڑھے گا؟ اگر امام کے ساتھ پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟
منع فرمایا سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اور دیگر اکابر علماء نے کہ جس نے نماز جو ہے وہ فرض یعنی عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ وتر بھی امام کے ساتھ نہ پڑھے, تنہا ہی پڑھے.
ایک اسلامی بیان عدت کے بارے میں سوال ہے کہ ایک حویلی میں آدھا گھر ہے اور آدھی حویلی ہے، گھر کا اور حویلی کا ایک ہی مین گیٹ ہے، تو کیا وہ اسلامی بیان حویلی میں کام کاج کر سکتی ہے؟
سمجھ نہیں ہے کہ حویلی کس طرح کی ہے،
یعنی یوں سمجھے کہ گھر ہے یعنی رہائشی حصہ ہے، اس کے سامنے بڑا سا صحن ہے، اس کو یہ حویلی کہہ رہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حویلی کے اندر بھی یہ کوئی کام کرنا ہو تو وہاں کر سکتی ہیں؟
دیکھیں ایک تو پورا گھر کہلاتا ہے، اگر گھر ہے تو اس کے اندر تو جہاں چاہے جا سکتی ہے، اور بعض اوقات کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جس میں مختلف گھر ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو اگر حویلی اسی طرز کی بنی ہوئی ہے کہ پورا ایک گھر ہی ہے، پوری حویلی جیسے ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں گھر کے اندر کسی بھی حصے میں جانے میں حرج نہیں ہے.
ابھی سوال پوچھا گیا کہ قسطوں پہ چیز لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ساتھ یہ فرما دیجئے کہ اگر مثال کے طور پر ایک چیز 80,000 روپے کی ہے یا 1,00,000 روپے کی ہے، تو قسطوں پر وہ 1,20,000 روپے کی ہو جاتی ہے 1,00,000 والی چیز، تو ایسا یعنی کہ جائز ہوگا یا گناہ کی صورت کیا یعنی کہ حکم ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرا.
یہ طے ہو گیا نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو سود نہیں کہتے، اپنی مرضی ہے کہ نقد لو تو اتنے کا، ادھار لو تو اتنے کا، شرن یہ گناہ نہیں ہے.
یعنی بس جس اتنا ہے کہ جو لینا ہے اس پہ طے ہو جائے
جی،
کہ یہ قسطوں پر اتنے مہینے کے لیے ہم لے رہے ہیں اور اتنی قیمت ہے، یہ نہ ہو کہ ایک مہینے کے بعد تو اتنے، تو دو مہینے کے بعد آپ مزید اتنے دیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جو لوگ دبئی میں ہوتے ہیں یا بیرون ملک میں ہوتے ہیں، کیا وہ سرانہ پاکستان کے مطابق دیں گے یا اپنا کیا نام ہے بیرون ملک کے مطابق؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنا جو لوگ تحریک اذان کے ساتھ کرتے ہیں، اذان کے ساتھ ختم کرتے ہیں، کیا ان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جہاں ہیں وہاں کے حساب سے فطرہ دینا ہوگا، اور اذان پر سحری بند کر روزہ بند کرنے کا یہ ہے کہ اگر اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوئی ہے تب تو اذان پر کھایا پیا تو روزہ گیا، روزہ ہوا ہی نہیں، اور اگر اذان سحری کے وقت کے اندر ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا، پہلے ہو گئی، تو اس میں کھایا پیا تو روزہ نہیں جائے گا. ویسے اذان ہونی چاہیے صبح صادق کے بعد، اور یہی طریقہ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھول کر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہو کہ صبح صادق سے پہلے کوئی اذان دے دیتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیس بک پیج پر سوال ہے کہ اسلامی بہن کیا سر پر دوپٹہ پہنے بغیر وضو کر سکتی ہے؟
اگر نامحرم کوئی ہے نہیں دیکھنے والا تو کوئی حرج نہیں ہے.
غلام قاسم پوچھ رہے ہیں
ہاتھ کیسے دھوئے گی نامحرم ہوگا تو سر سے روپٹ اور ہاتھ؟
ہاں ہاتھ بھی تو کھلے ہو جائیں گے، نامحرم نہ دیکھے اس طرح وضو کرنا چاہیے، ہاتھ کھلیں گے وضو میں تو ہاتھ بھی کھلیں گے، ظاہر ہے مسا بھی کرنا ہوگا، سر بھی کھلے گا، پاؤں بھی دھلیں گے.
غلام قاسم پوچھ رہے ہیں ایسا کہنا کیسا کہ رمضان میں بندے کی مرضی ہے جب چاہے روزہ رکھے، یعنی دن میں بھی اور رات میں بھی رکھ سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟
رات کا روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، رات کا رکھے گا تو سمجھدار آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہ دن کے بدلے رات رکھے، تب تو ایک فرض کا انکار اگر پایا گیا تو اسلام سے بھی نکل جائے گا، جبکہ فرض کا انکار کہ بھائی مرضی ہے وہ دن کا روزہ رکھو یا رات کا روزہ رکھو، یہ دن کے فرض کا انکار کیا نا، قرآن سے تو دن کا روزہ ثابت ہے نا، اس لیے یہ خطرناک ہے، بجہالت میں کہا تو ہو سکتا ہے کوئی حکم نہ لگے.
اصل میں وضاحت کر دی آخر میں کہ دن اور رات میں جب چاہے رکھے، ورنہ بہرحال یہ جملہ تو ویسے ہی خطرناک تھا
جی
کہ رمضان میں جب چاہے روزہ رکھے، تو فرضیت کے انکار کی بھی صورت بن سکتی،
فرض کے انکار کی صورت بن رہی ہے. شریعت نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے روزے کا حکم دیا. قرآن حدیث سے یہی ثابت ہے. اب کوئی ان قرآن حدیث کو چھوڑ کر رات کا کہہ رہا ہے کہ رات کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں دن کے بدلے میں. ہاں یہ کہ دن کا فرض مانتا ہے اور ابھی یہ بولتا ہے کہ رات کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جہالت کا حکم دیا جائے
جی.
اور کفر نہ ہو, لیکن وہاں تو اگر دن کے روزے کا انکار کرے گا, اگر روزہ نہیں بھی رکھتا یا رکھتا بھی ہے تب بھی اگر کہے گا کہ میں تو دن کو رکھتا ہوں, لیکن رات کو بھی رکھ سکتے, دن کا صبح صادق غروب آفتاب روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے سب, تو کافر ہو جائے گا.
ضروریات دین سے بھی ہے نا
جی. ہاں
علی حسن پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مدنی مذاکرے کے شروع میں فرمایا کہ لوگوں کے تعلقات بحال کروائیں, لیکن مسئلہ یہ کہ جب کسی کو سمجھائیں اور وہ سمجھے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟
مانتا ہے کہ نہیں, اگر اس طرح سمجھائیں گے تو کہاں سمجھے گا؟ ہاتھ جوڑے, پاؤں پکڑے, جس طرح نرمی سے پیار سے سمجھائیں. اب اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا تو اب ظاہر ہے کہ دعا کرے اس کے لیے, اور دل پھیرنا تو اللہ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے, لیکن ہم پوری کوشش کریں کہ اس کو منائیں. پوری کوشش کوئی کرے اور نہ مانے ایسا کم ہوتا ہوگا, پوری کوشش شاید نہیں کی جاتی ہوگی, ورنہ ایک انسان کا دل ہوتا ہے بہرحال وہ پگھل ہی جاتا ہے خاندان میں اگر نرمی کرے تو.
دو سوالات ہیں
جی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. احمد علی پوچھ رہے ہیں کہ سونا اگر 8 تولہ ہو تو کیا زکات 1 تولے کی دینی ہوگی یا 8 تولے کی؟ اور دوسرا وجاہت علی پوچھ رہے ہیں کہ زکات دینے کے پیسے نہ ہو تو کیا کریں؟
8 تولے میں یہ ہے کہ 7.5 تولے سونے کی تو لازم ہوگی, پھر اس کا جو خمس ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے, یعنی اس کا جو پانچواں حصہ ہے 9 تولے تک پہنچنے میں, یہاں تک واجب نہیں ہے, دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے, لیکن 7.5 تولے کی وہ دے گا, 9 سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو زکات پوری کی دینا ہوگی. اور جی جی, اگر صرف سونا ہے تو, باقی اس کے علاوہ اگر کچھ اور ہے تو وہ ملائیں گے اور پھر اس کے بعد جو رقم بنتی ہے اس کے حساب سے دیں گے.
اور زکات دینے کے پیسے نہ ہو تو کیا کریں؟
سونا بھی زکات میں دیا جا سکتا ہے, کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں, برتن بھی دیے جا سکتے ہیں, بیچ کر بھی دیا جا سکتا ہے, ادھار لے کر بھی دیا جا سکتا ہے, زکات تو دینی آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کسٹمر مجھ سے یہ چیز لے جاتا ہے اور پھر یہ واپس لے آتا ہے, اس کے ایکسچینج میں دوسری چیز مثال کے طور پر یہ ٹاول پسند کر لیتا ہے, اب ظاہری بات ہے اس کی اور اس کی قیمت میں کافی فرق ہے, تو کیا میرا یہ طریقہ درست ہے کہ میں اس کی نئے طریقے سے بارگیننگ کروں اور پھر اس کی جو قیمت ٹھہرے اس میں سے یہ پیسے مائنس کر کے اس کو یہ چیز دے دوں؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں.
اس میں یہ ہے کہ پہلی جو خرید و فروخت ہے ان کی وہ ختم کر دیں, یہ ختم ہو گئی اس کے اتنے پیسے ہیں, اور پھر اس کی آپ نے جو بات کی ہے اتنی بارگیننگ ہوئی اور جو طے ہوا تو زائد پیسے آپ کا لینا ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کہہ دیں کہ بھائی اتنے پیسے تو آپ کے میرے پر باقی ہیں, آپ کے اوپر آپ کے مجھ پر باقی ہیں اور باقی اتنے مزید بنتے ہیں وہ آپ دے دیں, تو ہر جنیس میں.
میرا حساب سے یہ سوال ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں مشین چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا ہوتا روزہ ہمارا, وہ یہ روح ہوتا ہے نا, یہ ہمارے منہ میں جاتا ہے, یہ تو یہ جانا کیسا, اس سے روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا روزہ؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ مشین میں مال نکالتے ہیں, ہمارے کپڑے پسینے کے ہوتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے نا, اس کا نماز ادا کرتے ہیں پسینے کے اندر ہی, اس کا ہماری نماز ہو جائے گی؟ نانا ضروری نہیں ہے.
یہ گرد و غبار جو خود اڑ رہا ہے, اس طرح کا دھواں اڑ رہا ہے اور وہ ناک میں چلا جاتا ہے, سانس میں چلا جاتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں دھوئے کے قریب کر کے جان بوجھ کر روزے میں اگر یہ دھواں کھینچا تو روزہ ٹوٹتا ہے. اور پسینے والے کپڑے یا یہ کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرا ہو کر نماز پڑھے. اب اگر پسینے کی بدبو آتی ہے یا ایسے گندے کپڑے کے دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, تب مسجد میں جا کر با جماعت نماز میں لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا یہ ناجائز ہو جائے گا اور بدبو سے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوگی. تو بعضوں کے پسینوں میں بدبو بڑی ہوتی ہے, تو اس کے قریب سے وہ بات کرتا ہے تو موڈ خراب ہوتا ہے. ऐसे होते हैं, ऐसी गिजाएं शायद खाते होंगे या वैसे ही होती है बदबू, तो ऐसों को मस्जिद में इस हालत में नमाज मस्जिद में बाजमात वो नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे दूसरों को तकलीफ होगी, फिरिश्तों को तकलीफ होगी, और इनको साफ सुथरा अगर बदबू उड़ा कर ही मस्जिद में जाना होगा, कोई भी ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि बदबू ना आए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मेरा सवाल है कि पहले वक्त में जो कबूतर या कोई परिंदों के पास हो उनसे लिखते थे, जब कोई गलती हो जाए तो उसको मिटाते रहते थे।
परिंदे
यानी वो कलम जो पहले होते थे ना, तो उसमें एक परिंदे के पर का भी एक शेप बनी हुई होती थी, वो डिबो डिबो को लिखते रहते थे या लकड़ी के कलम से लिखते थे। अब उस वक्त रेजर तो होता नहीं था, रेजर जो होता है तो यानी रबड़ जिसको बोलते हैं कि उससे मिटाया जाए, रिमूवर तो था नहीं, तो अभी इसको मिटाते कैसे थे?
ये किसी ने बड़ा सोच समझ के सवाल बनाया और सवाल भरा है सवाल। अब तो लिखने का भी तो रुझान कम होता जा रहा है, अब तो टिक 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 करके लिख गया, तो अब वो जब वो दौर आएगा ना तो फिर याद दिलाना, तो हम कोई ईजाद करेंगे कि इसको मिटाएं कैसे, यही हो सकता है जवाब इसका।
असल में वो पहले इस तरह की सूरत नहीं होती थी, पहले तो आमतौर पे जैसे हमारे यहाँ भी एक रफ काम होता है फिर काम होता है, तो उस वक्त भी मुसवदा होता था फिर मुबैदा होता था, और बाजों का डायरेक्ट लिखा जाता था, तो पुराने जो मखतूत मिलते हैं जिसमें कोई खता हुई है तो बाजों का तो उसको गोल डायरे के अंदर लेते हैं और बाजों का तो उस पर लकीर बना के उसके ऊपर लिखते थे या आगे लिखते थे, उसके
आगे
यानी उस लिखा हुआ था उसको काटा और उसके आगे फिर लिख दिया।
जी, अब भी कलम से लिखने में तो ये होता है इस तरह
जी,
क्योंकि वो स्याही अनमेट होती थी, वरना तो वो पानी लग गया तो सारी मेहनत और पानी फिर जाए, यानी कि वाटर प्रूफ अनमिट माने। अब जो तख्तियां बच्चे लिखते थे ना, अब पता नहीं, अब तो शायद नहीं लिखते, अब तो उसका भी दूसरा निजाम आ गया, पहले लिखते थे स्लेट पर चाक से लिखते थे, वो भी हाथ से मिट जाती थी पेन। अच्छा, एक तो चौक आती थी, एक दूसरी भी कोई चौक जैसी कोई सॉलिड और सख्त,
स्लेटी बोलते थे पापा हम लोगों से।
अच्छा, उसको स्लेटी बोलते थे
जी, हम लोग उससे ये बोलते थे।
चौक जैसी आती थी
जी जी, वो एक स्लेट होती थी ब्लैक कलर की, काले कलर की, उसके ऊपर वो लिखते थे,
जिस चीज से लिखते थे उसको स्लेटी बोलते थे
जी जी, हम लोग ये बोलते।
अच्छा अच्छा,
हमारे यहाँ स्लेट बोला जाता था, स्लेट और चौक पत्रे की होती थी,
चौक चौक के अलावा एक चीज आती थी
जी जी,
लिखने के लिए
वो थोड़ी पत्थर टाइप की,
वो थोड़ा सख्त होती थी लिखने में और मिटती भी आसानी से नहीं थी
जी जी, वो
गीला चौक के मुकाबले में
गीला करके वो करनी पड़ती थी।
आपके दौर में नहीं होगी शायद वो, फिर थी
है
ना, वो सब पुरानी चीजें वो भी मिट जाती थी, और जो तख्तियों पर लिखते थे लकड़ी की तख्तियां आती थी उस पर काली स्याही से डिबो डिबो कर लिखते थे बच्चे, तो उसमें गरीबन पानी लगता था तो मिट जाती थी,
यानी
वो दोबारा इस्तेमाल भी करना होता ना,
धो देते थे फिर दोबारा, फिर उसके ऊपर एक वो लगाते थे मट्टी टाइप की,
मगर अब तो इन ये चीजें सब एंटीक हो गई।
स्लेट आती है मगर वो प्लास्टिक की होती है और उसके अलग से मार्कर आता है, उसमें लिखें और फिर जो है वो मिट जाते हैं,
इसको भी स्लेट ही बोलते हैं, कुछ तो बोलते होंगे तो हाँ, मतलब अंदाज तब्दील हो गया।
व्हाइट बोर्ड वगैरह आते हैं, व्हाइट बोर्ड वगैरह कहलाते हैं
जी, व्हाइट बोर्ड छोटे बड़े इसमें आते हैं, बड़ी साइज के भी आते हैं। सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हमें सर्दी के वक्त 800 तक कौन कौन सी दुआएं करनी चाहिए? हमारे लिए मदीना हाजरी की दुआ फरमा दीजिए।
माशाल्लाह, कौन कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए सहरी के वक्त, और दूसरा क्या का मदीने की दुआ कर दें, तो एक तो सहरी के वक्त मदीने की दुआ करनी चाहिए, जिसको आपने सवाल किया उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए मदीने की, करनी चाहिए तो नहीं लफ्ज सही नहीं है, करना ये दुआ, یعنی یہ دعا کر سکتے ہیں اور جو بھی جائز دعا ہو وہ کر سکتے ہیں جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو. وہ دعا سحری کے وقت دعا کی قبولیت کے وقت ہوتا ہے, سحری کھا کر دعا کرتے نا سحری کے وقت اور افطار کرنے کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کنیز فاطمہ بنت مفتی حسان کا سوال تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیس بک پیج پر ایک سوال ہے کہ میری والدہ نے میرے پاس کچھ امانت کے طور پر رقم رکھوائی تھی, اب وہ فوت ہو گئی اور کیا کروں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بہنوں کو نہ بتانا.
اب تو ورثہ کے لیے ورثہ کا حق ہو گیا. اب یہ کہ اس میں یہ تھوڑا ہے مسئلہ کہ بھائی بہنوں کو جب پتا چلے گا کہ ہم کو بتانے کا ماں نے منع کیا تو رقم چھپائی تھی, اور اب یہ ماں کے بارے میں وہ دل میں آئے گی بات,
بولنے کی حاجت نہیں ہے.
بولنے کی حاجت نہیں تو جب یہ نا کہ بولنے کی حاجت ہو کہ بہت ڈھیر سارا چھوڑا ہو اور پتہ ہی نہ ہو کیا کتنا کچھ چھوڑا تو پتہ نہیں چلے گا, بہت ساری رقم چھوڑی تو اس میں مکس کر دے بھائی. یہ کہ کوئی ایسی ٹیکنیک ہو جس میں جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے, گناہ بھی نہ ہو اور وہ بات بھائی بہنوں کو پتہ بھی نہ چلے. اس طرح جو بھائی ہے وہ مکس کر دے اس میں اور وارثوں میں وہ اب تقسیم ہوگی, وارثوں کا حق ہو گیا.
ہمارے پاس بھی نام لکھا ہوا آیا تھا ان کا تو قصدن نام نہیں لیا میں نے, کہ وہ نام سے بھی ہوتا ہے نا کہ والدہ کا انتقال بھائی بہنوں کا, تو وہ نام بھی نہیں لیا تھا کہ مدنی چینل ویو نہ ہو کہ بھائی بہن دیکھ رہے ہو. تو اس طرح
کیا بعید بھائی بہن کو بتایا جا چکا ہو کہ پھر بھی میں پوچھ لیتا ہوں احتیاط.
اللہ
بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اسلامی بہنیں کیا ام محمد کنیت رکھ سکتی ہے؟
اکوائرج نہیں.
ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے بھائی کو کاروبار میں کچھ رقم دی ہوئی ہے اور وہ کیا اس پر میری زکات بنتی ہے؟
جی بالکل, یہ قرض ہو گیا ان کا تو قرض کی جو بھی صورتیں ہیں صاحب نصاب ہیں یا ویسے ہی اتنی رقم ہے کہ اس کے اوپر نصاب بن جاتا ہے تو زکات تو اس پر ہوگی قرض کے اعتبار سے نہیں. یا چاہیں تو ابھی دے دیں جب سال ان کا مکمل ہو رہا ہے, اور ورنہ جو دینا لازم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پوری رقم حاصل ہو جائے یا نصاب کا پانچواں حصہ حاصل ہو جائے تو اس وقت دینا ضروری ہو جائے گا. لیکن پھر یہ کہ ابھی نہیں دی اور تین چار سال کے بعد وہ رقم ملتی ہے تو سارے سالوں کے ایک ساتھ دینا پڑے گی, اس لیے بہتر ہے کہ ہر سال اس کی رقم اس کی زکات نکالتے رہے.
میرا نام محمد حسین تاری ہے, میں ضلع پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بچیوں کی شادی کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں کیا ان میں سے بھی زکات نکلتی ہے؟ یہ میرے اہل سنت سے بتا دیں. میرا دوسرا سوال ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں, میں دعا کے لیے دعا کروانی ہے میرے اہل سنت.
اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ظاہر وہ رقم آپ کی اپنی ملک ہے, آپ اس کے مالک ہیں, بیٹیوں تو دی نہیں ہے, یہ قبضہ تو دیا نہیں ہے, تو اس پر یہ بھی زکات میں شمار ہوں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کہ ابھی انہوں نے دعا کے لیے بھی عرض کیا تھا, اس کے علاوہ بہت ساری کالز, کوئی بیچارہ کینسر کا تو کسی کی آنکھوں کا مسئلہ, کسی کمر کا مسئلہ, شوگر, مختلف قسم کی بہت ساری آئے دن جو ہے وہ دعاؤں کے لیے آ رہی ہوتی ہیں, سب کے لیے دعا فرما دے.
اللہ کریم سب کی مشکلات حل کرے, سب بیماروں کو صحت دے, عافیت دے, اور خاص کر یہ کرونا کی آفت جو ہے نہیں ختم ہو جائے. اللہ پاک کرم فرمائے کہ بعض ملکوں میں تو کرونا نے کورام مچا رکھا ہے, تباہی مچا رکھی ہے, لاشیں گر رہی ہے. ہمارے یہاں جو شدت ہے اس سے بہت زیادہ شدت بعض جگہ پر ہے, پنجاب میں بھی سنا ہے کہ شدت کافی بڑھ گئی ہے یا ہے شدت پہلے سے ہی, کراچی میں اس کے مقابلے میں کم ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے سب جگہ, مطلب یعنی کہ جہاں بھی مسلمان ہیں عاشقان رسول ہیں سب پر رحمت کی نظر ہو, دنیا بھر سے کرونا جو ہے وہ چلا جائے اللہ کرے, اور جو بیچارے مریض ہیں وہ شفا یاب.
بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا,
ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا.
یہ بتائیں پلیز کہ یہ نور کا کاسا کہاں ملتا ہے اور کس مہینے کو نور کا مہینہ کہا گیا ہے؟
یہ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا. اس میں جو تشریح لکھی ہوئی ہے شرح میں, اے نئے چاند مدینہ منورہ میں نور کا مہینہ بانٹا جا رہا ہے, یعنی پورے مہینے میں کتنے دن زیادہ نور ہوگا اور کتنے دن نور کم ہوگا. تو جلدی سے اپنا دامان طلب بڑھا اور نور والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کی خیرات لے لے. اب وہ کاسا نور کا کہاں سے ملتا ہے اس کا جواب اس میں نہیں لکھا ہوا.
چاند سے خطاب ہے تو پھر اگر یہ چاند سے خطاب ہے تو چاند تو جو لائے گا وہ اس کا نور والا ہی ہوگا نا, یعنی وہ آگے بڑھائے گا اپنا دامن تو اس کا دامن بھی نور والا ہوگا.
اور چاند روشن بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی سے ہے.
بلا شک.
بھیک لے سرکار سے لا جلد کا نور کا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بچتا ہے مہینہ نور کا, ماہ نو طیبہ میں بچتا ہے مہینہ نور کا, سب کو طیبہ میں ہوئی بچتا ہے کالا نور کا, سب پلے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا.
ماہ نو جو ہوتا ہے نیا چاند وہ ویسے وہ ہوتا کاسے کی شکل کے اندر ہی ہے.
یوں نور کا کاسا نے پہلا چاند تو ناخن سے بھی تشبیہ دی گئی ہے, ناخن کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے تو ناخن کی طرح ہوتا ہے نا, اور یہ کاسا بھی جو کاسا ہے گدائی یہ باقاعدہ مطلب کچھ ہوتا ہے کشکول ٹائپ کا, وہ فقیروں کے پاس زنجیر میں بندھا ہوا کالے رنگ کا کاسا اس کو بولتے ہیں, اس کو مین اسی کو بولتے ہیں کاسا, لیکن برتن پیالہ بھی جو بھیک مانگنے کے لیے اس کو بھی کاسا بول دیتے ہیں.
اب تو ویسے یہ کاسا کم نظر آتا ہے اور اب بعض تصویروں تو یہ بھی دیکھا ہے, اب پتہ نہیں ویسے ہی نکلی تصویر ویسے نکلی لگتی
ہے
چارٹ کی مشین ہوتی
ہے. ہم لوگ ہیں نا عوام نہیں رہے نا, جب عوام میں ہوتے تھے یہ کاسا نظر آتے تھے اور اب بھی بھکاری گردن میں ڈال کے پھرتے ہوں گے, ہم بازاروں میں جا نہیں رہے, ہاں ہوتے ہی ہوں گے, یہ کیا سدھریں گے یار, اللہ سدھارنے والا ہے. اب اس کا باقاعدہ کاسا بنا ہوا ہے اور یہ برسوں سے بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے, اچھا خاصا تندرست آدمی ہے, اگر یہ بھی پروفیشنل نہیں ہے تو پتہ نہیں پروفیشنل بھکاری کس کو بولتے
ہیں. یہ جو بھکاری ہوتا ہے اس کو لوگ بابا بھی سمجھتے ہیں, اصل میں عام بھکاری تو ویسے ہی ہاتھ بڑھا کر یا پیالے وغیرہ میں مانگ رہے ہوتے ہیں, کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ درگاہ ورگاہ کا کہیں فقیر ہے مجاویر وغیرہ, اور اسی طرح وہ لوبان لے کے باز ہوتے ہیں وہ یوں 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 کرتے ہیں اور لوگ کچھ نہ کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں اس میں,
نہیں ڈالے تو پھر پتا چلے. تو یہ سب ڈراما بازیاں ہوتی ہیں ان کی, پر یہ بھیک یہ لوبان میں چلا ہے یہ بھیک ہی مانگ رہا ہے, اور یہ گاڑیاں اوپر میلا کپڑا یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی ٹرک ادھر رکی ٹرک مرے, لیکن نہیں دینے والے نہیں دیتے ان کو, مگر یہ کہ آدمی مروت میں پھنس جاتا ہے, وہ ایسا صفائی کر رہا ہوتا ہے اپنے زو میں فسد میں, بھلے مٹی کو مزید پھیلا رہا ہو لیکن یوں یوں کر رہا ہوتا ہے کپڑا مار کے یوں کرا ہو جائے گا,
جائز بھی نہیں ہے اصل میں.
ہاں نہیں ضرورت بالکل, یہ کوئی ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. بات بوٹ پالش والے بھی تو گھوم رہے ہوتے ہیں, صاحب بوٹ پالش اور یہ بوٹ پالش کے نام پر بھی بعض وقت بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر واقعی بوٹ پالش کی دے کر کے اجرت یہ تو جائز ہے, لیکن ایک اس میں بعض اوقات یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں بھی ہے تو وہ پھر ایسا مسکین منہ بنائے گا ریم آ جائے پالش تو نہیں کروانی یار لے جا.
اچھا بعض جو ہے نا وہ واقعی گاڑی صاف کرتے ہیں شیشہ وغیرہ صاف کرتے ہیں اور اجازت بھی لیتے ہیں.
اجازت ملے اور اجرت دے ہو
جی,
خالی یہ بہت مشکل ہے کہ یہ بولے کہ ہاں بھائی صاف کر دے 25 روپے دوں گا, بہت مشکل ہے. اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ٹریفک جام,
وہ جو
اسٹاپ آتا ہے
جو طے ہوتا ہے اس کے بندے ہی الگ ہوتے ہیں اور ماہانہ بنیادوں پر ہوتا ہے. یہ لوگ جو کرتے ہیں اس کا تو فتویٰ ہے ناجائز ہونے کا, کیونکہ اس میں نہ اجرت طے ہوتی ہے نہ کام طے ہوتا ہے, وہ اپنے طور پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے بعض لوگ قرآن کی جلد کرتے ہیں آ کے مسجد میں اپنے بغیر کسی ادارے کے, اور پھر اس کے بعد وہ مسجد میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے کیے ہیں تو اتنے پیسے بنے اتنے پیسے دیں, تو یہ بھی ناجائز.
ہاں ظاہر ہے بھیک مانگنے کے طرح طرح کے اسٹائل ہیں, اور مطلب اجرت جہاں بھی ہو نا, جیسے ٹیکسی والا بھی بولے کہ اپنے انصاف سے دے دینا, مزدور بولے آپ نے مال دیا پہنچا دو, پھر کیا لوگ آپ اپنے انصاف سے دے دینا, تو بس وہ یہ ناجائز ہے. یہ طریقہ جو بھی ہو طے ہو, اب طے ہو گئے 10 روپے پھر آپ نے 110 دے دی اپنی مرضی سے وہ الگ بات ہے, اور یہ بولے کہ صاحب گرمی ہے محنت بہت پڑی ہے کچھ خیال کرے ہمارا, لیکن وہ 10 سے زیادہ یہ مانگ رہا یہ غلط کر رہا ہے, آپ ان کو نہ دیں ایسوں کو تاکہ آئندہ مانگے نہیں, دے ہوا وہ دے دے. اس طرح 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 کے مزدور جو گھروں میں کام کرنے آتے ہیں نا, یہ طے کرنے کے بعد زیادہ اجرت مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں دینی چاہیے. وہ نہیں مانگی اس نے, نہ اشارہ کیا کچھ بھی نہیں, اور آپ نے اپنی مرضی سے دے دیا ہوا الگ بات ہے.
زیادہ نہیں مانگتے بابا, مٹھائی مانگتے ہیں. مزدور ہوتے ہیں جب کام کر لیا تھلے میں کام ہو گیا پیسے لے لیا مٹھائی دے دیں.
اب مٹھائی بولے یا ملائی بولے اس کا سوال غلط ہے, اس کو نہ دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. حضرت صاحب سے اتنی سے عرض کرنا مطلب ایک سوال کرنا پوچھنا چاہ رہا تھا, پتا کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائک سے, تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے گٹے سے نیچے میرے ٹیشو ڈیمیج ہو گئے تھے, تو پلاستر لگا ہوا تھا, تو اس پلاستر پہ کیا میں مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں, کیونکہ پلاستر تو نہیں کھول سکتے اور کوئی زخم بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے ذرا رہنمائی فرمائیے گا.
اب ضرورت ہے پلاستر بندھا ہوا ہے علاج کے طور پر, تو ظاہر ہے اسی پر ہی مسا ہوگا, پانی اگر ڈالیں گے تو بالکل نرم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا, تو ذرے ذرے پر جو جتنا حصہ وضو میں دھونا ہے اتنے حصے پر پانی والا ہاتھ پھرے تری پہنچ جائے, یہ ضروری ہے. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے, صبر و ہمت بھی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال میرا یہ ہے کہ جیسا کہ آس پڑوس میں دکاندار ہوتے ہیں, جیسے پانی پلانا, جھاڑو مانگنا, پلیٹیں مانگنا, اور صاحب حیثیت ہیں اور لینے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں وہ, لیکن وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں سارا سال سے, تو ان کو یہ چیزیں دینا جائز ہے یا ہمارا انکار کرنا صحیح نہیں ہے؟
چھوٹی موٹی چیز مانگنے کا عرف ہے, ویسے ذرا جھاڑو دے دینا, دکان میں پھرا لی جھاڑو واپس دے دی, اس میں یہ میں تو مشورہ دوں گا دل بڑا رکھنا چاہیے, 2-3 جھاڑو ایڈوانس میں رکھ لینے چاہیے اور دکانداروں کو پڑوس میں دے دیں, ثواب ملے گا. پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ جس میں کوئی آدمی ہے نہ کہ وہ ذلت پر اپنے آپ کو پیش کرنے والا بن جائے. آپ سن لیں جواب
جی جی
ہے نا, وہ مطلب جھاڑو دے دیا تو اٹھا کے بےچارا تھوڑا جھاڑو پھرا کے آپ کو دے دے گا, آپ کو ثواب مل جائے گا, ہو سکتا ہے آپ کے گناہوں پر جھاڑو پھر جائے نیت صاف ہو تو. تو اگر آپ کو واقعی گوارا ہی نہیں ہے, غصہ ہی آ رہا ہے, اور آپ نے ذرا مارکیٹ میں بیٹھے ہوں گے اور آپ نے بول دیا ہے, تو اطراف میں جو لیتے ہوں گے ان کو بھی شاید پتا چل جائے گا کہ یہ ناراض ہیں نہیں دینا چاہتے, تو لکھ کر لگا دیں کہ کوئی دکاندار مجھ سے جھاڑو وغیرہ مانگا نہ کرے, مجھے ناگوار گزرتا ہے, تو انشاءاللہ کوئی نہیں آئے گا. پھر آگے تعلقات آپس میں جو بھی ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے گا, اس لیے پیار سے محبت سے دے دینا چاہیے. چھوٹی موٹی چیزیں جیسے کہ وہ ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی اور نمک اور آگ. کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا مگر نمک اور آگ کا منع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا اے حمیرا جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا, اور جس نے نمک دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا, اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن کو آزاد کیا یعنی غلام آزاد کیا, اور جس نے گویا غلام آزاد کیا نے ایسا ہے جیسے غلام آزاد کیا, اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا یعنی ایسا ہے جیسے اس نے اسے زندہ کر دیا. یہ گھروں میں استعمال کی معمولی چیزیں حاجت سے زیادہ رکھیں. علماء فرماتے ہیں مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کو حاجت یعنی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں آریتن دیا گیا, آریتن میں نے استعمال کرنے کے لیے دیا اور پھر واپس لے لیا, تو وہی جھاڑو والا کہ یہ دینا مطلب ثواب کا کام ہے, ان کی پڑوسیوں کو بعض وقت ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تفسیر خازن سورۃ المعون کے تحت یہ ہے مطلب جو میں نے عرض کی ابھی. تو نمک یا آگ کا تو حدیث پاک میں بھی تذکرہ ہے کہ اس کو منع مت کرو کہ مانگے تو کہ تھوڑا سا نمک ہے وہ دے دیا اور یہ نمک سے جو سالن کی پڑوسی کی اصلاح ہو گئی تو سارا سامان سارے سالن کے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, حدیث میں اس طرح ہے. تو یہ کہ آگ آگ بھی ایسی چیز نہیں کوئی بڑی قیمت بنتی ہے اس کی, کسی نے بولا کہ ذرا اپنا ماچس دینا یا تھوڑا لائٹر دینا, اب تو یہ صورت ہے ورنہ پہلے تو پتھروں سے اور چکماک سے آگ نکالی جاتی تھی, وہ تھوڑا کچھ جلا کے دے دیا اس کو. تو یوں مطلب محبت بھی بڑھتی ہے آپس میں تعلقات بھی رہتے ہیں, اور مانگنے والوں کو چاہیے کہ بار بار مانگے نہیں, اور اگر کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو بالکل بھی نہ مانگے اور ان کے لیے دل میں میل بھی نہ لائے کہ یہ سا کنجوس ہے یہ فلاں ہے یہ ہم کو دیتا نہیں, یہ لے جھاڑو مانگی تو منہ بگاڑا بولا لے اٹھا جلدی لے آنا, نہیں اس سے اس نے بولا اور تو پیچھے سے غیبت تہمت گناہ جھوٹ بدگمانی, پھر ایسا ماحول بن سکتا ہے. اللہ کریم ہم کو گناہوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میٹھی میٹھی مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کیا مدنی چینل پر جو سورہ ملک لائیو یا اسی طرح دیگر تلاوت ہوتی ہے تو اس کو سننا ضروری ہوگا؟ اس بارے میں بھی رہنمائی فرما.
یہ جو ریکارڈیڈ پڑھی جاتی ہے آیتیں سورۃ الملک یا کوئی لائیو بھی اگر قراءت پڑھ کر رہا ہے تو اب یہ کہ جو گھر میں یہ آپ سن رہے ہیں اپنی اسکرین پر اس کے سننے کے وہ احکام نہیں ہے کہ جو آپس میں مل کر پڑھتے ہیں یا جو مطلب یعنی کہ سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر فرض ہے وغیرہ, وہ اس طرح کے کام نہیں ہے. سنیں اچھا ادب کرنا چاہیے, اللہ پاک کا کلام پڑھا جا رہا ہے, لیکن یہ کہ نہیں سنا یا گفتگو کی اس دوران تو گناہگار نہیں ہے.
یہ سوال ہے کہ ہم جو ہے اس ہیمر سے اس آلے سے جو ہم اس کو چمڑے کو کوٹتے ہیں پتھر کے اوپر, اس کے اوپر آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیجئے, کیونکہ کہا یہ گیا سنا بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز انسان سے اپنے اس کا حساب لے گی.
اچھا آپ تو ہیں کوٹ تو رہی ہیں پہلے سے, تو چمڑا تو کاٹتے بھی ہیں, زندہ جانور کو بھی گلے میں چھری پھراتے ہیں बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर पढ़ के हम लोग, चमड़ा तो कट गया, गर्दन भी कट गई, तकलीफ भी हुई जानवर को, तो ये शरीयत ने इजाजत दी है। तो चमड़े के चप्पल जूती जिसको अरबी में नाल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाले पाक, और नाले पाक का नक्श हम अदब करते हैं, वो चमड़े के होते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि चमड़े के मतलब आपने नाले पाक पहने, इसको सुन्नत भी कहा जा सकता है। तो कई नाले पाक आपने इस्तेमाल किए और सैकड़ों बार इस्तेमाल फरमाए, तो यूं मतलब ये कि चमड़े को जब तक काटेंगे नहीं, ये इसको सेट नहीं करेंगे प्रेस करके या कुछ हथौड़ी वगैरह या जो भी इसका मतलब प्रेस करने का आला है उसके जरिए और सुई चुभो कर टांके नहीं लगाएंगे उस तक तो बनेगी नहीं, तो ये जायज है। पहले खुद चमड़ा दिबागत जो करते हैं तो मशीनों से गुजारते हैं, नमक लगाते हैं और क्या क्या मतलब उसके साथ हिसाब किताब होता है, तो नहीं है। मशक मशक में पानी पीना भी सुनने से साबित है, मशकीजा ये भी चमड़े का बनता है, बगैर काटे पीटे मश्क बनेगी कैसे, मश्क देने के बड़ी मश्क, मश्कीजा माने छोटी मश्क। अब इनका रवाज नहीं है लेकिन मश्क का ये ठंडा पानी पीना सुन्नत है, इसके बारे में ये फ्रिज का पानी नहीं इससे मुराद, बल्कि मश्कीजा या मश्क में पानी भर के लटका दिया जाए खुली जहां हवा लगती हो वहां, बल्कि मैंने नोट किया हवा ना भी लगती हो घर के अंदर में लटका दिया जाए उसको भर के रात भर, इसमें ठंडा पानी निकलता टेस्टी होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा पानी पसंद था।
अब मशकीजे में पानी ठंडा किया जाता था लेकिन बास कुएं थे जैसे बीरे गर्स था
जी,
तो बास और बास कुएं ऐसे थे अदर, तो वो पानी जो होता था उनका वैसे ही ठंडा होता था, तो वो लाया जाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और बाज़ोकत वही और बाज़ोकत मशकीजे के अंदर डाल देते थे कि इसको मजीद ठंडा किया जाए, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठंडा पानी पसंद फरमाया करते थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर पेश किया जाता था।
पेपर का काम करता हूँ, वो मेरा अमीर अहलेसुन्नत से एक सवाल है कि हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं और वो काम रह जाता है, हम बोलते हैं कल आ जाएंगे 12 बजे, फिर हमारे वो कल जब दूसरे दिन कोई और बड़ा काम आ जाता है हम उधर चले जाते हैं और उसका काम रह जाता है और उसका नुकसान होता है और हमारा फायदा होता है, और ऐसा करना हमारा कैसा?
आप तो अपना अमल बता रहे हैं, हम ऐसा करते हैं है? तो फिर ये कि जो सुन लेंगे आपका सवाल तो आप पर भरोसा कैसे करेंगे, इसको देंगे कोई ज्यादा पैसे दिखाएगा तो ये तो ऐसा इसका मसला ये, इसके मायूब होने में तो कोई कलाम ही नहीं है, बिल्कुल तरीका गलत है और लोग मुखालिफ हो जाएंगे, आइंदा काम भी नहीं देंगे। अब मसला ये कि जब उसको कहा कि 12 बजे कल आ जाऊंगा, उस वक्त पूरा जहन था कि मैं 12 बजे मेरे को जाना है, फिर बाद में कोई यानी कि कोई फिसलन मिली और फिसल गए, तो अब वो वादा खिलाफी नहीं हुई, यहाँ गुना नहीं होगा, लेकिन तनफीर नफरत ये सब सूरत तो मौजूद है, मुखालफत ये नाराजी। और अगर 12 का बोलते वक्त ये जहन बना हुआ यार अभी बोल के जान छुड़ा लो अपने को कल वहां जाना है ना, 12 बजे का बोलूंगा तो ये सेट रहेगा, मैं बोलूंगा भाई दूसरे दिन 12 बजे आना है मैंने, तो ये लड़ाई करेगा कि कल ही आना पड़ेगा 12 बजे, तो यूं बोलते वादा करते वक्त जहन था कि मैं ये नहीं आऊंगा 12 बजे, तो वादा खिलाफी का गुनाह मिलेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अला नबी
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। हजरत साहब से मेरा यह सवाल है कि अगर कोई मियां बीवी की तलाक हो जाए या लड़की खुला ले, तो उस कंडीशन में जो उन्होंने उनके ससुराल वालों ने लड़की के ससुराल वालों ने उसको जो तोहफे या ताहिफ जो दिए हों वो जेवर की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, तो वो खुला के बाद या तलाक के बाद वो औरत की मिल्कियत होगा या वो वापस करने होंगे?
दो सूरतें आपने बताई थी इसकी,
यानी एक तो ये है कि कुछ सराहत हो वहाँ पर, तो ये जो दिए जा रहे हैं सिर्फ आपको इस्तेमाल के लिए दिए जा रहे हैं या ये सराहत हो वजाहत की गई हो कि आपको पहनने के लिए दिए जा रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं होता है तो जैसा कहा गया उसके एतबार से होगा, और अगर कोई वजाहत नहीं की गई, सराहत नहीं की गई, तो फिर इस सूरत में वहां का रिवाज देखा जाएगा उस खानदान का, कि उस खानदान में जो जेवर वगैरह दिया जाता है वो मालिक कर दिया जाता है या सिर्फ बरतने के लिए इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। अगर तो मालिक कर दिया जाता है, वहां का रिवाज ऐसा है कि वो चाहे जेवर को बेचे, चाहे अपनी बच्चियों को दे, तो चाहे वो इस्तेमाल करे, तो जाहिर है कि वो उसी का है, तलाक या खुला होने के बाद वो नहीं ले सकते। और अगर रिवाज ये है कि वापस लिया जाता है तो फिर इस सूरत में वापस लिया जाएगा।
सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
फरमान आखिरी नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम तीन मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु
ला इलाहा इल्लल्लाहु
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم الكريم
الحليم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
رمضان
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
دعاء رمضان رمضان مبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ دعا پڑھتے آئیے مل کے پڑھتے اللهم
اللهم
سلمني
سلمني
من رمضان
من رمضان
وسلم
وسلم
رمضان لي
رمضان لي
فسلمه مني اے اللہ
اے اللہ
مجھے رمضان میں
رمضان میں
سلامت رکھ
سلامت رکھ
اور رمضان المبارک کو
اور رمضان المبارک کو
میرے لیے
میرے لیے
سلامتی والا بنا
سلامتی والا بنا
اور اسے
اور اسے
مجھ پر
مجھ پر
سلامتی کے ساتھ گزار
سلامتی کے ساتھ گزار
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد مدری مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات اس وقت دنیا میں کتنے مجتہدین کے مقلد پائے جاتے ہیں چار مجتہدین کے سوال نمبر دو رمضان المبارک میں کون سے جنات کو قید کیا جاتا ہے سرکش جنات کو سوال نمبر تین جن چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے ان میں سے کوئی ایک بتائیے جواب ان کو دیکھنا عبادت ہے ان کو دیکھنا عبادت ہے قرآن کریم کعبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ماں باپ کے چہرے علم کی کتاب آب زمزم نیک لوگوں کے چہروں اور اللہ کریم کی خاطر محبت کے ساتھ مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھنا درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت ظہور حسین اتاری سمندری بنت نعیم میمن حیدرآباد بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص بنت محمود اتاریہ کراچی عمران اشرف میاں والی بنت رحیم بخش اتاریہ میرپور ساکرو ٹھٹھا بنت شفقت اتاریہ فیصل آباد تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام بنت محمود اتاریہ کراچی جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی بنا سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات جس میں اسنائی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ سوال نمبر ایک اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بنے ہوئے نعل پاک استعمال فرمائے؟ سوال نمبر دو جس کی روح قبض ہو رہی ہو کیا اسے فرشتے نظر آتے ہیں؟ سوال نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں کس چیز کے ذریعے پانی ٹھنڈا کیا جاتا تھا؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا
کام ہو گیا، پیسے لے لیا، مٹھائی دے دیں.
اب مٹھائی بولے یا ملائی بولے، اس کا سوال غلط ہے، اس کو نہ دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت صاحب سے اتنی سے عرض کرنا، مطلب ایک سوال کرنا چاہ رہا، پوچھنا چاہ رہا تھا، پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائک سے، تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے گٹے سے نیچے میرے ٹیشو ڈیمیج ہو گئے تھے، تو پلاسٹر لگا ہوا تھا، تو اس پلاسٹر پہ کیا میں مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ پلاسٹر تو نہیں کھول سکتے اور کوئی زخم بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ذرا رہنمائی فرمائیے گا.
اب ضرورت پلاسٹر بندھا ہوا ہے علاج کے طور پر، تو ظاہر ہے اسی پر ہی مسا ہوگا. پانی اگر ڈالیں گے تو بالکل نرم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو ذرے ذرے پر جو جتنا حصہ وضو میں دھونا ہے اتنے حصے پر پانی والا ہاتھ پھرے تری پہنچ جائے، یہ ضروری ہے. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے، صبر و ہمت بھی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال میرا یہ ہے کہ جیسا کہ آس پڑوس میں دکاندار ہوتے ہیں، جیسے پانی پلانا، جھاڑو مانگنا، پلیٹیں مانگنا، اور صاحب حیثیت ہیں اور لینے کی تعداد بھی رکھتے ہیں وہ، لیکن وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں سارا سال سے، تو ان کو یہ چیزیں دینا جائز ہے یا ہمارا انکار کرنا صحیح نہیں ہے؟
چھوٹی موٹی چیز مانگنے کا عرف ہے، ویسے ذرا جھاڑو دے دینا، دکان میں پھرا لی جھاڑو واپس دے دی، اس میں یہ میں تو مشورہ دوں گا دل بڑا رکھنا چاہیے، دو تین جھاڑو ایڈوانس میں رکھ لینے چاہیے اور دکانداروں کو پڑوس میں دے دیں، ثواب ملے گا. پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ جس میں کوئی آدمی ہے نا کہ وہ ذلت پر اپنے آپ کو پیش کرنے والا بن جائے. آپ سن رہے ہیں جواب؟
جی جی
ہے نا. وہ مطلب جھاڑو دے دیا تو اٹھا کے بےچارا تھوڑا جھاڑو پھرا کے آپ کو دے دے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کے گناہوں پر جھاڑو پھر جائے نیت صاف ہو. تو اگر آپ کو واقعی گوارا ہی نہیں ہے، غصہ ہی آ رہا ہے، اور آپ نے ذرا مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ نے بول دیا ہے، تو اطراف میں جو لیتے ہوں گے ان کو بھی شاید پتا چل جائے گا کہ یہ ناراض ہیں، نہیں دینا چاہتے، تو لکھ کر لگا دیں کہ کوئی دکاندار مجھ سے جھاڑو وغیرہ مانگا نہ کرے، مجھے ناگوار گزرتا ہے. تو انشاءاللہ کوئی نہیں آئے گا. پھر آگے تعلقات آپس میں جو بھی ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے گا، اس لیے پیار سے محبت سے دے دینا چاہیے. چھوٹی موٹی چیزیں جیسے کہ وہ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی اور نمک اور آگ. کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا، مگر نمک اور آگ کا منع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا اے حمیرا جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا, اور جس نے نمک دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا, اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن کو آزاد کیا یعنی غلام آزاد کیا, اور جس نے گویا غلام آزاد کیا یعنی ایسا ہے جیسے غلام آزاد کیا, اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا یعنی ایسا ہے جیسے اس نے اسے زندہ کر دیا. یہ گھروں میں استعمال کی معمولی چیزیں حاجت سے زیادہ رکھیں. علماء فرماتے ہیں مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کو حاجت یعنی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں آریتن دیا کرے, آریتن میں استعمال کرنے کے لیے دیا اور پھر واپس لے لیا تو وہی جھاڑو والا کہ یہ دینا مطلب ثواب کا کام ہے, ان کی پڑوسیوں کو بعض وقت ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تفسیر خازن سورۃ المعون کے تحت یہ ہے مطلب جو میں نے عرض کی ابھی. تو نمک یا آگ کا تو حدیث پاک میں بھی تذکرہ ہے اس کو منع مت کرو کہ مانگے تو کہ تھوڑا سا نمک ہے وہ دے دیا اور یہ نمک سے جو سالن کی پڑوسی کی اصلاح ہو گئی تو سارا سامان سارے سالن کے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, کوئی حدیث میں اس طرح ہے. تو یہ کہ آگ بھی ایسی چیز نہیں کوئی بڑی قیمت بنتی ہے اس کی, کسی نے بولا کہ ذرا اپنا ماچس دینا یا تھوڑا لائٹر دینا, اب تو یہ صورت ہے ورنہ پہلے تو پتھروں سے اور چکماک سے آگ نکالی جاتی تھی, وہ تھوڑا کوئی جلا کے دے دیا اس کو. تو یوں مطلب محبت بھی بڑھتی ہے, آپس میں تعلقات بھی رہتے ہیں, اور مانگنے والوں کو چاہیے کہ بار بار مانگے نہیں, اور اگر کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو بالکل بھی نہ مانگے اور ان کے لیے دل میں میل بھی نہ لائیں کہ یہ سا کنجوس ہے یہ فلاں ہے یہ ہم کو دیتا نہیں ہے, لے جھاڑو مانگی تو منہ بگاڑا بولا لے اٹھا جلدی لے آنا, نہیں اس سے اس نے بولا اور تو پیچھے سے غیبت تہمت گناہ جھوٹ بدگمانی, پھر ایسا ماحول بن سکتا ہے. اللہ کریم ہم کو گناہوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میٹھی میٹھی مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا مدنی چینل پر جو سورہ ملک لائیو یا اسی طرح دیگر تلاوت ہوتی ہے تو اس کو سننا ضروری ہوگا؟ اس بارے میں بھی رہنمائی فرما.
یہ جو ریکارڈیڈ پڑھی جاتی ہے آیتیں یا سورۃ الملک یا کوئی لائیو بھی اگر قراءت کر رہا ہے تو اب یہ کہ جو گھر میں یہ آپ سن رہے ہیں اپنی اسکرین پر اس کے سننے کے وہ احکام نہیں ہیں کہ جو آپس میں مل کر پڑھتے ہیں یا جو مطلب یعنی کہ سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر فرض ہے وغیرہ, وہ اس طرح کے کام نہیں ہے. سنیں اچھا ادب کرنا چاہیے, اللہ پاک کا کلام پڑھا جا رہا ہے, لیکن یہ کہ نہیں سنا یا گفتگو کی اس دوران تو گناہ گار نہیں ہے.
یہ سوال ہے کہ ہم جو ہے اس ہیمر سے اس آلے سے جو ہم اس کو چمڑے کو کوٹتے ہیں پتھر کے اوپر, اس کے اوپر آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیجئے, کیونکہ کہا یہ گیا ہے سنا بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز انسان سے اپنے اس کا حساب لے گی.
اچھا آپ تو ہیں کوٹ تو رہی ہیں پہلے سے, تو چمڑا تو کاٹتے بھی ہیں, زندہ جانور کو بھی گلے میں چھری پھراتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے, ہم لوگ چمڑا تو کٹ گیا, گردن بھی کٹ گئی, تکلیف بھی ہوئی جانور کو, تو یہ شریعت نے اجازت دی ہے. تو چمڑے کے چپل جوتی جس کو عربی میں نال بولتے ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں نالے پاک, اور نالے پاک کا نقش ہم ادب کرتے ہیں وہ چمڑے کے ہوتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ چمڑے کے مطلب آپ نے نالے پاک پہنے, یہ تو سنت بھی کہا جا سکتا ہے, کئی نالے پاک آپ نے استعمال کیے اور سینکڑوں بار استعمال فرمائے. تو یوں مطلب یہ کہ چمڑے کو جب تک کاٹیں گے نہیں, یہ اس کو سیٹ نہیں کریں گے پریس کر کے یا کچھ ہتھوڑی وغیرہ یا جو بھی اس کا مطلب پریس کرنے کا آلہ ہے اس کے ذریعے اور سوئی چبھو کر ٹانکے نہیں لگائیں گے اس تک تو بنے گی نہیں. تو یہ جائز ہے. پہلے خود چمڑا دباغت جو کرتے ہیں تو مشینوں سے گزارتے ہیں, نمک لگاتے ہیں اور کیا کیا مطلب اس کے ساتھ حساب کتاب ہوتا ہے. تو کوئی مشک, مشک میں پانی پینا بھی سننے سے ثابت ہے. مشکیزہ یہ بھی چمڑے کا بنتا ہے, بغیر کاٹے پیٹے مشک بنے گی کیسے؟ مشک کہنے کے بڑی مشک, مشکیزہ مانے چھوٹی مشک. اب ان کا رواج نہیں ہے لیکن مشک کا یہ ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے. اس کے بارے میں یہ فریج کا پانی نہیں اس سے مراد, بلکہ مشکیزہ یا مشک میں پانی بھر کے لٹکا دیا جائے کھلی جہاں ہوا لگتی ہو وہاں, بلکہ میں نے نوٹ کیا ہوا نہ بھی لگتی ہو گھر کے اندر میں لٹکا دیا جائے اس کو بھر کے رات بھر, اس میں ٹھنڈا پانی نکلتا ٹیسٹی ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند تھا.
اب مشکیزے میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا تھا لیکن بعض کنویں تھے جیسے بیر غرض تھا
جی,
تو اور بعض کنویں ایسے تھے اگر تو وہ پانی جو ہوتا تھا ان کا ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا تھا. تو وہ لایا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض اوقات وہی اور بعض اوقات مشکیزے کے اندر ڈال دیتے تھے کہ اس کو مزید ٹھنڈا کیا جائے, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھنڈا پانی پسند فرمایا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر پیش کیا جاتا تھا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. پر کا کام کرتا ہوں. وہ میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ ہم کسی کے یہاں کام کرنے جاتے ہیں اور وہ کام رہ جاتا ہے, ہم بولتے ہیں کل آ جائیں گے 12 بجے, پھر ہمارے کل جب دوسرے دن کوئی اور بڑا کام آ جاتا ہے ہم ادھر چلے جاتے ہیں اور اس کا کام رہ جاتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے اور ہمارا فائدہ ہوتا ہے, اور ایسا کرنا ہمارا کیسا؟
آپ تو اپنا عمل بتا رہے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں, تو پھر یہ کہ جو سن لیں گے آپ کا سوال تو آپ پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ اس کو دیں گے کوئی زیادہ پیسے دکھائے گا تو یہ تو ایسا اس کا مسئلہ, اس کے مایوب ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے, بالکل طریقہ غلط ہے اور لوگ مخالف ہو جائیں گے, آئندہ کام بھی نہیں دیں گے. اب مسئلہ یہ کہ جب اس کو کہا کہ 12 بجے کل آ جاؤں گا, اس وقت پورا ذہن تھا کہ میں 12 بجے میرے کو جانا ہے, پھر بعد میں کوئی یعنی کہ کوئی پھسلنگ ملی اور پھسل گئے, تو اب وہ وعدہ خلافی نہیں ہوئی, یہاں گناہ نہیں ہوگا. لیکن تنفیر نفرت یہ سب صورت تو موجود ہے, مخالفت یہ ناراضی. اور اگر 12 کا بولتے وقت یہ ذہن بنا ہو رہا ابھی بول کے جان چھڑا لو اپنے کل وہاں جانا ہے نا, 12 بجے کا بولوں گا تو یہ سیٹ رہے گا, میں بولوں گا بھائی دوسرے دن 12 بجے آنا ہے میں نے, تو یہ لڑائی کرے گا کہ کل ہی آنا پڑے گا 12 بجے. تو یوں بولتے وعدہ کرتے وقت ذہن تھا کہ میں یہ نہیں آؤں گا 12 بجے, تو وعدہ خلافی کا گناہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی کی طلاق ہو جائے یا لڑکی خلا لے, تو اس کنڈیشن میں جو انہوں نے ان کے سسرال والوں نے لڑکی کے سسرال والوں نے اس کو جو تحفے یا تحائف جو دیے ہوں وہ زیور کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو, تو وہ خلا کے بعد یا طلاق کے بعد وہ عورت کی ملکیت ہوگا یا وہ واپس کرنے ہوں گے؟
دو صورتیں آپ نے بتائی تھی اس کی,
یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی صراحت ہو وہاں پر, یہ جو دیے جا رہے ہیں صرف آپ کو استعمال کے لیے دیے جا رہے ہیں, یا یہ صراحت ہو وضاحت کی گئی ہو کہ آپ کو پہننے کے لیے دیے جا رہے ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اگر کہیں ہوتا ہے تو جیسا کہا گیا اس کے اعتبار سے ہوگا, اور اگر کوئی وضاحت نہیں کی گئی صراحت نہیں کی گئی تو پھر اس صورت میں وہاں کا رواج دیکھا جائے گا اس خاندان کا, کہ اس خاندان میں جو زیور وغیرہ دیا جاتا ہے وہ مالک کر دیا جاتا ہے یا صرف برتنے کے لیے استعمال کے لیے دیا جاتا ہے. اگر تو مالک کر دیا جاتا ہے وہاں کا رواج ایسا ہے کہ وہ چاہے زیور کو بیچے چاہے اپنی بچیوں کو دے تو چاہے وہ استعمال کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی کا ہے, طلاق یا خلا ہونے کے بعد وہ نہیں لے سکتے. اور اگر رواج یہ ہے کہ واپس لیا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں واپس لیا جائے گا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
فرمان آخری نبی صلی اللہ
علیہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان
اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبعی
السبعی
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان
اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبعی
السبعی
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحليم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
رمضان
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
دعاء رمضان رمضان مبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلى الله عليه واله وسلم یہ دعا پڑھتے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی اے اللہ مجھے رمضان میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. مدری مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. اس وقت دنیا میں کتنے مجتہدین کے مقلد پائے جاتے ہیں؟ چار مجتہدین کے. سوال نمبر دو, رمضان المبارک میں کون سے جنات کو قید کیا جاتا ہے؟ سرکش جنات کو. سوال نمبر تین, جن چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے ان میں سے کوئی ایک بتائیے. جواب, ان کو دیکھنا عبادت ہے, ان کو دیکھنا عبادت ہے. قرآن کریم, کعبہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, عالم, ماں باپ کے چہرے, علم کی کتاب, آب زمزم, نیک لوگوں کے چہروں اور اللہ کریم کی خاطر محبت کے ساتھ مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھنا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت ظہور حسین اتاری سمندری, بنت نعیم میمن حیدرآباد, بنت خدا بخش اتاریا میرپور خاص, بنت محمود اتاریا کراچی, عمران اشرف میاں والی, بنت رحیم بخش اتاریا میرپور ساکرو ٹھٹھا, بنت شفقت اتاریا فیصل آباد. تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام بنت محمود اتاریا کراچی, جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات, جس میں اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک, اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بنے ہوئے نعل پاک استعمال فرمائے؟ سوال نمبر دو, جس کی روح قبض ہو رہی ہو کیا اسے فرشتے نظر آتے ہیں؟ سوال نمبر تین, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں کس چیز کے ذریعے پانی ٹھنڈا کیا جاتا تھا؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا